ارادہ کرنا کیا جاتا ہے، یعنی کرنے کا کام تو یہ ہے. اور ملت الاخرہ اس کے لفظی معنی تو ہیں آخر پر آنے والی ملت، تو اپنے زمانے کے بعد والی تو مراد نہیں ہو سکتی، یہ لیٹسٹ کے معنوں میں آئے گا، یعنی وہ امت جو پہلے گزر چکے ان میں سے جو آخرہ جن سے ہم تک پہنچا ہے یہ نین، یا جو باتیں ہم تک پہنچے وہ ملت آخرت ہے ان کے نزدیک. وہ تو یار میرے یار مفہوم کا ترجمہ تو وہی ہوا نا، ملت الاخرہ کا لفظی معنی ہونا چاہیے آخری ملت، تو لاسٹ تو پھر ان کی بھی بات کوئی آئے گی، اس کی بات وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نہیں سنی، کہ جو آخر پر آئے گی اس سے ہم نے یہ نہیں سنا. اب آخرہ کا معنی ہوا جو ہم میں سے پہلے گزر چکے ان میں سے جو سب سے آخری تھی، یعنی ہم سے پہلے لوگ، مراد یہ ہوگا نا لفظی ترجمہ کو سمجھے تو مراد یہ ہوگا کہ اس سے پہلے لوگ جن سے ہم نے یہ سب کچھ لیا ان میں تو ہم نے یہ بات سنی ہی نہیں. ان ہذا الا اختلاق، یہ تو ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے. اختلاق یختلق وہی پیدا کرنا ہے خیل عام قاف سے، اختلاق اور افتراء کا معنی ایک ہی بنتا ہے، یہ تو ایک افتراء ہے، جھوٹ کر لیا ہے. اختلاق بالکل افتراق کی طرح ہم وزن مادے وغیرہ سب کے لحاظ سے. انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا اس پر نازل کیا گیا ذکر ہم میں سے، ہمارے درمیان میں سے، یعنی ہمیں چھوڑ دیا گیا اس پر ہی نازل ہوتا ہے ذکر، گویا کہ یہ قرآن میں دوسری جگہ کیونکہ ہر ایک پر الگ الگ کیوں نہیں نازل ہوتا. حالانکہ یہ اعتراض تو سیدھا اس طرح کا ہے کہ فلاں ہی کیوں پریزیڈنٹ بنے، میں کیوں نہ بنوں، ہر شخص کیوں نہ پریزیڈنٹ بن جائے اپنی جگہ پر. اب یہ عقل کی بات ہے، یہ بے عقلی کی اس کو سوچنا ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے ہر ایک پر ذکر کیوں نہیں نازل ہوتا، بل ہم فی شک من ذکری. حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم پر کیوں نہیں اترتا، بلکہ سرے سے میری یاد کے بارے میں ہی شک ہے کہ یہ آ بھی سکتا ہے ذکر کسی انسان پر. یہاں غالباً مراد یہی ہے کہ کتاب کا انکار ہی ہے سرے سے کہ نازل ہی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں کہ چونکہ مجھ پر نازل نہیں ہوئی تو نازل نہیں ہو سکتی. بل لما یذوقوا عذاب، نہیں بلکہ ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ ابھی انہوں نے عذاب بھی نہیں چکھا. لما یذوقوا مجزوم ہو گیا یذوقوا لما کی وجہ سے، جس کا ترجمہ تھا ابھی نہیں ہوا ایسا، بل لما یذوقوا بلکہ ابھی تک انہوں نے عذاب نہیں چکھا، عذابی میرا عذاب نہیں چکھا. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا کیا ان کے پاس ہیں عزیز و تیرے عزیز و وہاب رب کے رحمت کے خزانے. عزیز غالب، وہاب بخشنے والا، تیرے غالب اور بخشنے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں ان کے پاس کہ وہ بانٹیں. جو کہتے ہیں فلاں کیوں نبی بنا ہم کیوں نہ بن گئے. ام لہم ملک السماوات والارض، یا کیا ان کے لیے حکومت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے نہیں ہے، یعنی فل یرتقوا فی الاسباب، اگر ایسا ہے تو وہ چڑھ جائیں سیڑھیوں پر اوپر. اسباب رسیوں کو ویسے کہتے ہیں، 17ویں پارے میں پڑھا تھا فل یمد بسبب الی السماء، معلوم ہوتا ہے یہ عربی کا کوئی محاورہ ہے کہ اچھا پھر جیسے ہم کہتے ہیں کر لا لٹل، جو ٹل کا پتہ نہیں معنی کیا ہوتا ہے لیکن محاورے میں کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح سے رسیوں پہ چڑھ جاؤ پھر، اگر ہے تمہارے آسمان زمین کچھ تمہارے. ارتقا یرتقی فل یرتقو، اس غائب کا امر ہے. رے قاف یہ مادہ باب افتعال، اردو میں ارتقا عام استعمال ہوتا ہے ایولیوشن کے معنوں میں. چڑھ نہ جائے محاورہ ہوگا کوئی منفی انداز میں، جیسے ایسے ہو نا کہ پھر ایسا ہو تو پھر فلاں کو گرا نہ لے، یعنی چاہیے کہ گرا لے. فل یرتقوا فی الاسباب، بس انہیں چاہیے کہ وہ رسیوں میں چڑھ جائیں یعنی اوپر آسمان پر. جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ جندم کے بعد جو ما ہے اس کو عموماً گرامر والے ما زائدہ کہتے ہیں، اور یہ نکرے کے معنوں میں اور پھیلاؤ پیدا کر دیتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں آتنی کتابم ما، مجھے کوئی کتاب دو، صرف کتابن نہیں کہتے نا، آتنی کتابن تو اس کے معنی بھی ہے مجھے کتاب دو کوئی، لیکن ما کہنے سے اس میں اور نکرے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. آتنی کتابم ما، کوئی بھی کتاب جو ہے وہ مجھے دے دو، جیسے اردو میں کہے. تو جندم ما کوئی سا لشکر ہے، ہنالک وہاں، محزوم جو کہ شکست خوردہ ہے، ہے زے میم ہزما یحزمو غالباً استعمال ہوتا ہے، ہاضمہ یحزمو ہے، یحزمہ یحزمو ہے، محزوم اس کا اسم مفعول ہے، وہ سب شکست خوردہ ہے. من الاحزاب، احزاب میں سے، یعنی احزاب تو حزب کی جمع ہے، تو بڑے احزاب میں سے یہ تو ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو کہ شکست خوردہ ہے. جند احزاب کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو احزاب سے مراد تمام مخالفین شاید ہیں جو نبیوں کے ہوئے ہیں، کہ مخالفین انبیاء احزاب میں سے یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے شکست خوردہ، جند پارٹی یا لشکر، جملہ گروہ، یعنی ان تمام گروہوں میں سے جو انبیاء کے مخالف ہیں، یہ تو ایک پارٹی ہے شکست خوردہ. تو ماں کے معنوں میں ایک حقیر سی پارٹی کا ترجمہ پیدا ہوتا ہے، جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، ہنالک یہاں، یعنی اب کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، وعاد و فرعون ذو الاوتاد، اور فرعون ذو الاوتاد نے بھی، اوتاد جمع ہے وتد کی، وتد کہتے ہیں کیل یا میخ جو ٹھوکی جاتی ہے زمین میں، اسے وتد کہتے ہیں. خیمہ جب لگایا جاتا ہے تو جو قلعہ نیچے گاڑتے ہیں اس کو بھی وتد ہی کہا جاتا ہے. بہت تیز دال، وتد، وتد میں تو وتد تے کی زبر ہوتی ہے، تو اس قلعے کو وتد کہتے ہیں. بلکہ یہ جو نیزہ بازی جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی لفظ وتد ہی استعمال کرتا ہے، یعنی لعب الوتاد. میخ زمین میں گاڑنا جیسے صاحبان وغیرہ کے لیے گاڑتے ہیں، وہ بھی وتد دیا ہے. تو ذل اوتاد وہ میخوں والا یا قلعوں والا کہہ لے، وہ کیوں کہلاتا تھا یہ آگے تفسیر والے کوئی مختلف معنی کرتے ہیں. چمیخا، چمیخا ایک سزا ہوتی تھی نا، چمیخا انہوں نے غالباً اس سینس میں لیا. چمیخا کرنا بادشاہوں کی ایک سزا ہوتی تھی کہ زمین پہ لٹا دو، ہاتھوں پہ بھی میخ ٹھوک دو، پاؤں پہ بھی، اور بس چار میخیں اس کے بدن پر لگا دو. اس کو چمیخا کرتے ہوں گے، شاید وہ ایسی سزا دیتا ہو، ممکن ہے کوئی وجہ ہوگی. اس کو قرآن نے ذو الاوتاد کہا ہے. بہرحال وتد میں نے لشکر تو نہیں ہوتا، ان کے ذہن میں یہ مفہوم آیا وتد کا، اصل معنی تو کھونٹا یا میخ کا ہی ہوتا ہے. لفظی ترجمہ تو میخوں والا یا کھونٹوں والا ہی ہوگا، اور اس سے مراد قوت والا ہو لیا ہو، کیونکہ کیل یا میخ طاقت دیتے ہیں. تو لیکن یہ کہ چلیں وہ تو پھر دور کے معنی لے تو وہ تو اور بات ہے نا، خیمے لگاتے ہیں وتد اس لیے، لیکن یہ کوئی خاص بات تھی، کیونکہ یہ تو سارے بادشاہ خیمے لگاتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. فرعون کی کوئی خاص بات ہوگی جس کی وجہ سے اسے ذو الاوتاد کہا.
یہ محاورہ
بہرحال وتد خیموں کے کھونٹوں کو کہتے ضرور ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان منوں میں لیا. وسمود و قوم لوط و اصحاب الایکہ، یہ بھی لوگ تھے، کذبت کا سب فائل آ رہے ہیں. اولئک الاحزاب، یہ اولئک الاحزاب الگ خبر بھی ہو سکتی ہے اس ساری کی. وقوم و سمود و قوم لوط و اصحاب الایکہ، اولئک الاحزاب، یہ سب تھے وہ الاحزاب، وہ گروہ، وہ جماعتیں، جن میں سے اوپر کا ذکر تو صرف جندم کا کیا ہے. ان احزاب کا ایک جند ہے وہ، جیسے کہیں لشکر کی ایک بٹالین ہے فوج کی. ان کل الا کذب الرسل، نہیں تھے یہ سب مگر یہ کہ انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا. ان کل نافیہ، الا کذب الرسل، نہیں تھے وہ سب مگر یہ کہ کذبو ہو سکتا تھا، کذبر رسولہ فیل واحد لگایا ہے، لفظ کا اعتبار کیا ہے، معنی کا اعتبار نہیں کیا. الا کذبر رسولہ، مگر اس نے جھٹلایا پیغمبروں کو. فحق کا عقابی، بس سچ ہوئی میری سزا، یہ بھی عقابی ہے، بے کی زیر بتا رہی ہے، بس میری سزا ٹھیک واقعہ ہوئی. وما ينظر هؤلاء، اور نہیں دیکھتے یہ لوگ یا انتظار نہیں کرتے، الا صیحتا واحدتا، مگر ایک آواز کا، ایک چیخ کا. مالہا من فواق، جس سے پھر ان کے لیے کوئی توقف نہیں ہوگا. فواق تھوڑی سی دیر کو کہتے ہیں، یہ جو ہچکی لگ جاتی ہے نا، اس کو بھی عربی میں فواق ہی کہتے ہیں. وہ تو جتنی دیر میں وہ آواز نکلتی ہے وہ تھوڑی سی دیر ہی ہوتی ہے. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جانور کا دودھ نکالتے ہوئے جو اب مٹھی بند کی جاتی ہے اور پھر کھولی جاتی ہے، تو وہ اس دیر کو فواق کہتے ہیں. ان معنوں میں پھر تھوڑا سا وقفے کا معنی استعمال ہوتا ہے. ان کو کوئی وقفہ نہیں ہوگا، انہوں نے کیا کیا ہے، افاقہ فے واو قاف سے ہی ہوگا، وہ بھی باب افعال سے آ سکتا ہے، افاقہ یوفی کو مادہ تو وہی بن سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی تھوڑی دیر کا رکنا ہی مراد ہے، مادہ وہی ہے باب افعال سے آئے گا تو افاقہ یوفی کو، اور فاقہ یفو کو فوقن اور فواقن کے معنی تو کئی ہوتے ہیں، تھوڑے سے وقفے کو بھی کہتے ہیں بہرحال، دم لینا مالہا من فواق، یہ کہ درمیان میں کوئی انہیں مہلت نہیں ملے گی، تھوڑا سا وقفہ بھی نہیں ہوگا اس کے لیے، یعنی اچانک آئے گی، یہ مراد ہے بہرحال، فواق کا میں نے بالکل تھوڑی سی دیر کو کہتے ہیں،
جسے کوئی دیر نہیں
کرتا، ممکن ہے جی فاقہ یفوقو کے معنی تین چار قسم کے لکھے ہوتے ہیں، کوئی اور میں نے ڈکشنری سے لے لیا ہوگا، زیادہ معنی تو یہی کیا گیا کہ فاقہ یفوقو فواق تھوڑے سے وقت کے وقفے کو کہتے ہیں، اور خصوصاً دودھ نکالنے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اصل تو اس پر بولا جاتا ہے، پھر فواق یہ ہمارے یہاں مشہور ہے، ہچکی کو فواق کہتے ہیں، اس میں بھی جتنی دیر میں سینے سے آواز نکلتی ہے اس دیر کو فواق کہا جاتا ہے، اس میں انہیں یعنی بڑے تھوڑا سا توقف بھی نہیں ہوگا، اچانک ایک آواز آئے گی اور مالہا اس سیاح کے لیے وقفہ نہیں ہوگا، پھر وقالو ربنا عجل لنا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے رب جلدی کر ہمارے لیے، قطنا ہمارا نامہ اعمال، قبل یوم الحساب حساب کے دن سے پہلے، قطن کے معنی کتاب المحاسبہ اکاؤنٹ بک کا بھی ہوتا ہے، اور قط میں نے اصل تو قطع یا قطوں کا معنی کاٹنا ہوتا ہے، یہ قط قلم کا جو ہوتا ہے وہ اس سے نکلا ہے، اور پھر قط معنی نصیب اور حصہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بڑی چیز میں سے کاٹ کے لیا جاتا ہے، اس لیے قط بمعنی نصیب بھی ہے، اب اگر نصیب میں نہ کرے تو ہوگا ہمارا نصیب جلدی پورا کر یوم حساب سے پہلے، اور یا یہ بھی کہ ہمارا حساب پہلے مکا دے، یہ ترجمہ بھی ہونے کو ہو سکتا ہے کہ کتاب محاسبہ ہماری بارے میں جلدی کر، اس صورت میں اگر میں نہ کرے تو پھر وہ ہوگا جو صورت انفال میں تھا کہ اگر یہی قرآن سچ ہے تو ہم پہ عذاب آ جائے، اور یا یہ کہ ہمارا حصہ جو ہے وہ ہمیں یوم الحساب سے پہلے پہلے ہی دے دے جو بھی دینا ہے، کتب میں نے شاہ صاحب نے سرنوشت ما کیا ہے از عقوبت، سرنوشت از عقوبت کہ ہمیں جو سزا دینی ہے وہ یوم حساب سے پہلے دے، اس صورت میں دلیری مقصود ہے، اور یا پھر یہ کہ دنیاوی ہمیں سارا کچھ دے دے، کت میں نے نصیب مانے تو نصیب کیا انہوں نے، وہ حصے والا ترجمہ تو ہو سکتا ہے نا، یا چٹھی بھی ہے نا وہ سرنوشت، چونکہ شاہ ولی اللہ نے سرنوشت کیا ترجمہ اس لیے چٹھی، اصل اس کا معنی ہے وہ چٹھی جس میں حساب کتاب کیا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں کتاب المحاسبہ کو قط کہتے ہیں، جیسے کہیں یہ تو قط کا لفظ اس سے ملتا جیسے کہ اللہ میاں ہماری چیٹ تو پہلے دے دے، اس پر علامہ یقولون، تو صبر کر اس بات پر جو وہ کہتے ہیں، وَذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذل عید، اور یاد کر ہمارے بندے داود ذل عید کو، داود عبدنا منصوب مفعول اور ذا بھی منصوب اس کی صفت آیا ہے، عید میں نے ہاتھ جمع ید کیا ہے، ذل عیدی تھا اصل میں یہ گر گئی، اور ذل عید ہاتھوں والا یعنی ایک لحاظ سے جمع ہے، تو دو چار پانچ دس کیا کتنے ہاتھ تھے حضرت داود کے، اور اگر دو مراد ہیں تو وہ تو سب کے ہوتے ہیں، تو لہذا یہ محاورہ ہوگا کوئی قوت والا طاقت والا، نعمتوں والا کر لیں، عید میں نے نعمت بھی ہوتا ہے، عیدیہ اس کے نعمت یادی اس کی جمع آتی ہے جب نعمت کے معنوں میں آئے، تو نعمت والا بھی ہوتا ہے، شاہ صاحب نے خداوند قوت کیا ہے، اور ذل عید نعمت دینے والا، انہ اواب وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا یعنی اللہ کی طرف، کیونکہ مطلقاً رجوع کس چیز کی طرف رجوع، تو مراد ہوگا اللہ کی طرف، انا سخرنا الجبال معه ہم نے تسخیر کیے پہاڑ اس کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق کے تسبیح بیان کرتے تھے، یہ حال ہوگا جبال کا جملہ حالیہ ہے، یسبحن وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جمع مونث کا صیغہ آیا ہے جیسے وہاں تھا یا جبال اوبی، وہاں واحد مونث تھا، یہاں جمع مونث آیا ہے، بلا عشی والاشراق عشیت ان کی جمع ہے آفٹر نون کو کہتے ہیں، اور اشراق صبح کے وقت کو کہتے ہیں جبکہ سورج خاصا نکل آیا ہو، تو پہاڑ اس وقت پہ تسبیح بیان کرتے تھے اس کے ساتھ، وطیر محشورہ اور پرندے اکٹھے کیے ہوئے، طیر کی نسب سخرہ کی وجہ سے ہے، یعنی سخرنا الطیر، سخرنا الجبال و سخرنا الطیر، اور ہم نے پرندوں کو بھی مسخر کیا. محشورتن پھر حال ہونے کی وجہ سے نسب ہوگا. پرندوں کو مسخر کیا اکٹھے کیے ہوئے، حشرہ یحشرو اکٹھا کرنا، محشور اکٹھے کیے ہوئے. واللہ عالم، ہم نہیں کہہ سکتے کیا مراد تھی پرندوں کی بازگشت کو، جب پرندے اکٹھے ہوتے تھے. اب تفسیر میں جانے والی بات ہے، پچھلی رات کا کام فنامنا ہے، پرندے چہک رہے ہوتے ہیں اس وقت، وہ شاید وہ بھی خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوں جس وقت پرندے پہاڑوں میں آواز گونجتی ہو، سب مراد ہو سکتا ہے. پہاڑوں اور پرندوں کا کچھ کوئی خاص تعلق تھا، پہاڑوں کا علاقہ تو وہ ہے ہی، تو پہاڑوں میں آواز ریزاؤنڈ بھی کرتی ہے، ایکو بھی ہوتی ہے. پرندے پچھلی رات کو جو اصل عبادت کا وقت ہے وہ اس وقت بیدار ہو جاتے ہیں ویسے بھی، یعنی یوں ریشنلائز کریں تو بھی گنجائش نکل آتی ہے، اور اگر معجزہ مانے تو بھی قرآن کے الفاظ ہے. ہاں حشر یا شروع سے محشورہ واحد مونس آیا نا تیر کے لیے، کیونکہ تیر کے معنی پرندے ہوتا ہے، یہ جمع کا لفظ ہے، اس میں جمع ہے. ایک پرندہ تو اسے طائرون کہتے ہیں، تیر واحد نہیں ہے. کل اللہ اواب، سب اس کے لیے اواب تھے، یعنی وہ بھی اس کے ساتھ، یا تو یہ معنی ہے اس کے فرما بردار تھے، اور یا بظاہر لہو کی وجہ سے تو معنی یہی ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی مراد ہو، اسی لیے یہاں وقف مطلب کر دیا ہے کہ کل لہو اواب، ہر چیز اللہ ہی کے لیے اواب تھی. لہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو بھی بعید کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے وقف محشورہ پر کیا گیا ہے. وشددنا ملکہ، اور ہم نے اس کا ملک مضبوط کیا. وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے اس کو دانائی دی. وفصل الخطاب، اور واضح بات کرنا یا فصاحت کے ساتھ بات کرنا. فصل الخطاب کا لفظی تو معنی ہے خطاب کو جدا کرنا. خطاب ہوتا ہے، میں اگر مثلا ایڈریس کر رہا ہوں، یہ خطاب ہے، اس کے مقابلے کا لفظ جواب ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی سے خطاب کیا، اب وہ جواب دے گا. خطاب اور جواب جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کے لفظ ہیں. اور فصل الخطاب ہماری اصطلاح میں اس کو بھی کہتے ہیں کہ جب خطیب الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ وغیرہ کرنے کے بعد، عربوں میں بھی یہ عادت تھی، غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پہلے تھی، اور آپ نے پھر اس کو استعمال کیا کہ خطبے میں حمد و ثنا وغیرہ کرنے کے بعد یا کوئی آیت پڑھنے کے بعد فرماتے تھے اما بعد. یہ اما بعد کو فصل الخطاب کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک معنی ہے، اور اس سے پھر فصاحت و بلاغت کا معنی بھی پیدا ہوتے ہیں، فصاحت کے ساتھ تقریر کرنا. تو ہم نے اس کو فصاحت کی تقریر دی، خطاب اچھی طرح جدا کرنا سکھایا. شاہ صاحب نے سخن واضح ہی کیا ہے، فصل الخطاب لفظی معنی خطاب کو جدا کرنا.
یہ بات کا فیصلہ کا مسئلہ ہے،
فصل میں نے فیصلہ کرنا کر لیں، پھر بات کا فیصلہ کیا ہوا، یا تو جھگڑا کرنا کہیں. وہ تو آگے آ رہا ہے نا، خطاب کا معنی بہرحال نہیں، خطاب کا آگے آ رہا ہے وعزنی فی الخطاب، جھگڑے کا معنی بھی ہو سکتا ہے، اس نے مجھے جھگڑے میں ڈالا. اور یوں فصل الخطاب، اس کو واضح، سخن واضح کبھی اصل میں تو معنی پھر بھی وہی بنتا ہے کہ کلیئر وہ فیصلے کرتے تھے، ہاں کلیئر ججمنٹ، ہاں وہ کلیئر فیصلے کرنا، بات واضح کرنا. وحل عطا کا، اور کیا تیرے پاس آیا، نبا الخصم، جھگڑا کرنے والوں کی خبر. خصم یا لفظ واحد ہے، مصدر ہے، یہ جمع مذکر مونث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں جمع کے معنوں میں ہے کیونکہ آگے اس تصور ہو آیا ہے، پھر آگے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو تھے. بہرحال وہ دونوں مراد ہے، آگے خصمانے کے ساتھ بھی ان کا ذکر آتا ہے. تو یہ واحد جمع تثنیہ کے لیے، مصدر سب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اس نبا الخصم، اہم خبر جھگڑا کرنے والوں کی، وہ مقدمے کے جو مدعی تھے، کیا وہ خبر تجھ تک پہنچی ہے؟ یہاں وقف لازم ہے، اذ تصور المحراب، اب آگے ہے کہ یاد کر جب یوں ہوا. یہ نہیں مطلب کہ جب وہ کام ہو رہا تھا تو اس وقت تجھے خبر پہنچی تھی، اس لیے وقف لازم ہے کہ کیا تجھ تک وہ خصم کی خبر پہنچی، جھگڑا کرنے والے کی. وہ قصہ یوں ہے، اذ تصور المحراب، جبکہ وہ دیوار سے کود کر محراب میں آ گئے. ہیں تصور ہے نا، جمع کا صیغہ تصور یا تصور، سوار سور بنے ہوتا ہے نا دیوار بینہم بسور باب بسور اللہ باب سور اور سوار البلد اس کی جمع آتی ہے شہر کی فصیلوں کو کہتے ہیں. تو تصور کہ میں نے ہوتا ہے فصیل کے اوپر دیوار کے اوپر چڑھ جانا, تو تصورو یہ جمع کا صیغہ ہے تصورو المحراب وہ دیوار سے پھلانگ کے محراب میں آ گئے, یعنی جہاں حضرت داؤد عبادت کر رہے تھے بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے وہ محراب تھی کوئی. اس دخلو اور یاد کر اس کو کہ جب دخلو علی داؤد وہ داؤد کے پاس جب آئے ففضع منہم وہ ان سے گھبرا گیا. شاید وہ وقت ایسا تھا کہ یہ آدمی کہاں سے آ ٹپکے اور دشمنوں والے بھی تھے. قالوا لا تخف تو انہوں نے کہا ڈر نہیں, یعنی یہ ان خصم نے جو دو جھگڑے کرنے والے فریق تھے لا تخف انہوں نے کہا مت ڈر. خصمان اب خصمان ایک خبر ہے جس کا مبتدا معذوف ہے, یعنی نحن خصمان ہم دو آپس میں فریق مقدمہ ہیں. بغا بعضنا علی بعض ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے, بغا یبغی زیادتی کرنا. فاحکم بیننا بالحق کے تو فیصلہ کر ہمارے درمیان حق کے ساتھ. ورا تشتت اور جور کی بات ظلم کی بات نہ کرنا. پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا اذن قلنا اذن قلنا اذن شتا تھا سورت کاف میں آیا تھا ظلم کی بات ہوگی اگر ہم یوں کہیں گے تو. ولا تشتت شین تو اتو سے باب افعال ہے, اشتتا یشت تو اشتتا یشت تو پڑھنا چاہیے لیکن منفی میں جائے گا تو فقہ ادغام ہو جاتا ہے. ولا تشتت اور تو جور مت کر ظلم مت کرنا. واہدنا الی سواء الصراط اور ہم کو سیدھے راستے کی طرف راستہ دکھا. ان ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے, مقدمہ یوں پیش کرتا ان میں سے ایک. لہو تسعون و تسعون نعجتا اس کی 99 بھیڑے ہیں. نعجہ بھیڑ کو کہتے ہیں جمع اس کی نعاج ابھی قرآن میں آ گیا استعمال ہوگی. ولیا نعجتم یعنی لی نعجتم واحدہ یہ لیا اس طرح پڑھا گیا ہے اور میری ایک بھیڑ ہے. فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب پس اس نے کہا کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو. قاف فی لام کفالت کرنا سپرد کسی کی یعنی سپرداری کرنے کا معنی ہوتا اکفلنی کہ مجھے دے دے ہا وہ بھیڑ جو ایک ہے وہ بھی اکفلنی ہا وہ دے دے مجھ کو. وعزنی اور یوں یہ غالب آیا کر لے ترجمہ یا درستی سے پیش آیا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے فی الخطاب جھگڑے میں یعنی یا بات بھی ترجمہ ہو سکتی ہے ابھی بات کا ذکر بھی ہو رہا تھا بات کرنے میں یہ میرے ساتھ بڑی درستی سے پیش آیا یا اس نے مجھے کھینچا یوں بھی ترجمہ کریں تو ہو سکتا ہے. شاہ صاحب نے کیا وعزنی فی الخطاب و او درستی کرد با من در سخن گفتن اور عزنی کا معنی وہ غالب آ گیا مجھ پر جھگڑے میں یعنی بہرحال وہ کھینچ لے گیا یا اس شاید
بات میں مجھ پر
زور ڈالنا شاید زیادہ بہتر ترجمہ. عزنی اس نے مجھ پر بڑا دباؤ ڈالا ہے بات کرنے میں کہ یہ دے دو. عزا میں وہ دباؤ والا مفہوم زیادہ اچھا ہے. قال لقد ظلم کا کہا داود علیہ السلام نے کہ اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے. بسوال ناجت کا تیری بھیڑ مانگ کر الان آج اپنی بھیڑوں کی طرف لفظی ترجمہ یہ ہے یعنی تیری ایک بھیڑ اپنی بھیڑوں کے ساتھ ملانے کا جو سوال کیا ہے کہ یہ بھی دے دے طلب کیا ہے سوال میں نے طلب کرنا تو یہ ظلم کیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ خلطاء جمع ہے خلیط کی, خلیط میں نے شریک کا ہوتا ہے اور اکثر شرکا جو مل کر کام کرتے ہیں ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ ان میں سے بعض بعض پر زیادتی کرتے ہیں. اللہ میاں نے یعنی مشترک کمپنیوں کی ایک حقیقت ہی بیان کی ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان اور عمل صالح والے ہوں گے. وَقَلِيلٌ مَا هُمْ اور وہ ہیں کتنے تھوڑے, یہاں بھی ما اسی طرح آیا ہے جُنْدٌ مَا یعنی ہم قَلِيلٌ لیکن قلیل کو بعد ما آیا ہے جو کہ عموماً ناوی زائد گنتے ہیں لیکن نرا زائد بھی نہیں ہوتا معنی اس سے اور مزید نکرے کے ہو جاتے ہیں. قلیل ما ہم وہ ہیں کتنے تھوڑے. وظن داود اور داود علیہ السلام نے خیال کیا انما فتناہ کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے آزمائش میں ڈالا ہے یہاں سزا دینے کا معنی نہیں ہے. فاستغفر ربہ پر اس نے اپنے رب سے معافی مانگی. وخر راکعاً وعناب اور وہ سجدہ کرتے ہوئے گرا. راکعاً یا ساجداً ایک ہی معنی ہے. انابا اور وہ جھکا رب کی طرف. کیسے داود علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ ان کو آزمائش ہوئی ہے یہ کیا قصہ تھا اس پہ تفسیر والوں نے بڑے بڑے عجیب قصے لگائے ہیں اور پنجابی تفسیروں والوں نے وہ اوریا کا قصہ بائبل کے لے کے اس پر لگا دیا. شاہ صاحب نے بھی اچھا خاصا, لیکن انہوں نے اتنا لکھ دیا کہ ان کی 99 بیویاں تھیں, کسی افسر کی اور بیوی تھی وہ بھی لینا چاہتے تھے, تو اللہ سے دعا مانگی کہ یہ بھی مجھے دے دے, تو اللہ میاں نے دو آدمی بھیجے سمجھانے کے لیے فرشتے وغیرہ. انہوں نے اتنی نرم سی بات کر دی ہے, لیکن اوریا کو بھیجنا اور اس کی بیوی کو دیکھنا اور بائبل کی تو جو پینٹنگز ہیں ان کے کیتھیڈرلز میں, ان میں خاص طور پر وہ داؤد کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ نیم برہنا عورت نہا رہی ہے اور وہ اس پر سے دیکھ رہا ہے, پھر اس کو بھیجتا ہے کسی فوج میں تاکہ یہ مارا جائے اور یہ میرے کام آئے. تو وہ بائبل کا قصہ ان ظالموں نے اس کے ساتھ لگا دیا کہ کسی طرح سے تک بیٹھ جائے. بہرحال قرآن کریم کا اپنا انداز ہے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ باقی باتیں اس میں فٹ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ آزمائش اس وجہ سے یہ ہو کہ اتنی بڑی حکومت دینا, اتنے بڑے اختیارات دینا, یہ بھی بڑی ایک آزمائش تھی. فغفرنا له ذلك, یہ بات ہم نے اس کو معاف کر دی. وان له عندنا, اس میں ذالک کی طرف اشارہ بھی ہے کسی بات کے بخشنے کی طرف. ان له عندنا لزلفا, اس کے ہمارے ہاں قرب تھا, نزدیک کی تھی. زلفا پہلے بھی آ چکا ہے لفظ ذی لام فا واو. فازلفنا ثم الاخرین, پھر ہم وہاں قریب لائے دوسروں کو, ورب بھی پڑھایا آپ نے. وہ حسن مآب, اور مآب کی اچھائی, مآب میں نے انجام کار یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں. یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق کے, پس آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے. ولا تتبع الہوا, اور خواہش کی پیروی مت کرنا, یعنی ہوا کا نہیں کہا, ولا تتبع الہوا, خواہش کی پیروی مت کرنا. فیدلک عن سبیل اللہ, وہ بھٹکا دے گی تجھے خدا کے راستے سے. فیدلک جواب نفی میں آیا ہے تو یدل منصوب ہو گیا ہے, فیدلک کا عن سبیل اللہ. ان الذین یدلون عن سبیل اللہ ہے, بے شک جو لوگ بھٹکتے ہیں اللہ کے راستے, لہم عذاب شدید بما نسو یوم الحساب, ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. بما نسو, بوجہ اس کے کہ وہ بھول گئے یوم الحساب کو. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. صدق اللہ العظیم. یہ تیسرا رکوع ہے, آیت نمبر غالباً 27 ہے. فرمایا وما خلقنا السماء والارض, اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو. یہاں سما واحد آیا ہے, کہیں کہیں پلورل کے ساتھ استعمال ہوا ہے. وما بینہما, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. باطلاً, بغیر مقصد یا بیہودہ. باطلاً یہاں مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے, تمیز بھی ہو سکتی ہے. باطل کے طور پر پیدا نہیں کیا اور برائے باطل پیدا نہیں کیا. ذالک ظن الذین کفروا, یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا. فویل للذین کفروا من النار, اور ان کافروں کے لیے تباہی ہے آگ سے. ویل میں نے تباہی, بدبختی, وائے ترجمہ کرتے ہیں عموماً, آگ سے ان کے لیے تباہی ہے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. یہ ام جو ہے جو کہ آگ کے بغیر استعمال ہوتا ہے, کہیں کہیں قرآن کریم میں یہ استعمال ہوا ہے. نحوی اسے ام منقطع کہتے ہیں, یعنی اس میں کچھ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. آ پہلے کوئی سوال کہ کیا مومنوں کو ہم یوں کر دیں گے یا یوں کر دیں گے, اور اس طرح سے دوسرے یا کا جواب سے شروع ہوتا ہے. ام نجعل الذین آمنوا, کیا ہم بنائیں گے یا کیا ہم بنائیں گے ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو. کل مفسدین فی الارض, زمین میں فساد پھیلانے والوں کی مانند. ہم نجعل المتقین, یا ہم بنا دیں گے متقیوں کو. کل فجار, فاجروں کی مانند, بدکاروں کی مانند. یہ قرآن کریم کا استدلال ہے. تفسیر میں جائیں تو پھر خامخواہ الجھ جائیں گے کہ نیکی اور بدی اس دنیا میں دیکھتے ہیں اور وہ انجام کو نہیں پہنچتی, تو یہ نیکی بدی کا موجود ہونا قیامت کا ایک عقلی دلیل بنتی ہے کہ کوئی وقت ہونا چاہیے جب یہ, کیونکہ اگر مر کر سب نے مٹی ہو جانا تو پھر تو نیک اور بد برابر ہی ہو گئے, پھر تو مفسد اور عمل صالح والے برابر ہو گئے, وہ بھی مر کے مٹی ہو گیا, وہ بھی خاک ہو گیا. نہیں, فتنہ لفظی معنی میں فساد کا ہے, کسی چیز کا جو اوریجنل مزاج ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے. مثلا پانی میں بو پڑ جانا, دودھ کا پھٹ جانا, یہ فساد ہے, اس کی طبیعت وہ اصلی نہیں رہی. تو فساد میں معنی ہے نارمل یا نیچرل پوزیشن سے بگاڑ پیدا ہو جانا. اس طرح فساد فی الارض یہ ہے کہ قوانین قدرت کے تحت جس طرح زمین نارمل چلنی چاہیے معاملات, ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے. جیسے بدن انسانی میں فساد پیدا ہو جائے, جگر خراب ہو جائے, انتڑیاں کام نہ کریں. فساد کا معنی تو یہ ہے. اور فتنہ کا معنی آزمانے کا ہوتا ہے. اس میں جب فساد آتا ہے مومنوں کو مثلا پرسیکیوشن کرنا, ان کو اذیت دینا, تو وہ فتنہ ان معنوں میں فتنہ, یعنی وہ بھی ایک آزمائش کی صورت پیدا ہوتی ہے. بنیادی معنی آزمائش کا ہے. لڑائی جھگڑا بھی آزمائش کی صورت ہو سکتی ہے. عربی میں اس طرح فتنہ اور فساد کا معنوں میں یہ بنیادی طور پر نہیں استعمال ہوتے. ہم نجعل المتقین کالفجار, فاجر کی جمع ہے بہرحال. اور فاجر بدکار کو, زانی کو زیادہ تر کہا جاتا ہے. یہ متقی کے مقابلے پر دوسری ایکسٹریم ہے, گویا کہ صرف بدعمل نہیں بلکہ فاجر قسم کے انسان. کتاب انزلناہ الیک, کتاب ہے جو کہ ہم نے تیری طرف نازل کی. یہاں کتاب نکرہ مرفوع ہے, یعنی اس میں ایک مبتدا ہم محذوف مانیں گے, ھذا کتاب یا ھو کتاب, کیونکہ شروع میں مبتدا تو ہو نہیں سکتا. یہ کتاب ہے جو کہ ہم نے اتاری تیری طرف, مبارک ان صفت ہے کتاب کی. لیتدبروا آیاتہ, تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر سے کام لے. یتدبروا یتدبروا ہے, اور تے جو ہے وہ مدغم ہو گئی دال میں. والے یتذکر اولو الالباب, اور عقلوں والے اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ لام کئی ہے دونوں جگہ. ووہبنا لداود سلیمان, اور ہم نے داود کو سلیمان عطا فرمایا, یعنی بطور بیٹے کے. مطلب یہ ہے کہ اس کو بیٹا عطا فرمایا, جیسے ووہبنا لہ یحییٰ آیا ہے حضرت زکریا کے ذمن میں. نعم العبد, کتنا اچھا آدمی تھا یا کتنا اچھا بندہ تھا. انہ اواب, بے شک وہ بار بار رجوع کرنے والا تھا, یعنی اواب سے مراد اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. نعم العبد کے بعد مخصوص بالمدہ معذوف ہے. نعم العبد, یا تو سلیمان مراد لیں یا داود, مفسرین دونوں ہی مراد لیتے ہیں کہ نعم العبد داود یا نعم العبد سلیمان, کتنا اچھا آدمی تھا سلیمان یا کتنا اچھا آدمی تھا داود. چونکہ ذکر اس جگہ سلیمان کا آیا ہے, لہذا شاید حضرت سلیمان ہی بہتر مراد ہو. اذ عرض علیہ, اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ اس کے سامنے پیش کیے گئے. عرض علیہ, اس کے سامنے پیش کیا. عرض علیہ, اس کے سامنے پیش کیا گیا. عرض یعرض, پیش کرنا. معرض ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے معنی ایگزیبیشن یا نمائش کے ہوتے ہیں. بالعشی, یہ آفٹر نون, شام کے وقت, بعد از دوپہر, اس کے سامنے پیش کیے گئے. اور عرض کا نائب فائل ہے الصافنات الجیاد. صافن کے معنی ہوتے ہیں ایسا گھوڑا جو تین ٹانگیں تو اس کی زمین پر ہوں اور چوتھی وہ ذرا اٹھا کے عموماً گھوڑا کھڑا ہوتا ہے. یہ شاید ٹرینڈ گھوڑوں کی علامت ہوتی ہو, اس لیے بعض نے ٹرینڈ گھوڑے بھی ترجمہ کیا ہے. جیاد جو ہے یہ لفظ یا جواد کی جمع ہے یا جید کی جمع ہے, اور اس کے معنی عمدہ اچھی پیڈگری کے گھوڑے, ویل بریڈ, جو نسل داروں, کیونکہ گھوڑوں کی نسلیں, اب یہاں ریس کورس میں جو گھوڑے چلتے ہیں ان کی بھی پیڈگریز ہوتی ہیں کہ اس کی فلاں نانی کی خالہ نے وہ فلاں فلاں دوڑ جیتی تھی, اور اس طرح سے وہ جب شرطیں لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے شجرہ نسب کیا ہے اور اس کے بہنوں بھائیوں ماؤں باپ دادا کا کیا کاروائی رہی ہے. یہ عرب لوگ اپنے گھوڑوں کے نانا دادا کے شجر نصب یاد رکھتے تھے, نام ہوتے تھے گھوڑوں کے, فلاں گھوڑی داہس اور غبرا, ایک مشہور جنگ ہوئی ہے گھوڑے اور گھوڑی کی جنگ ریس کی وجہ سے. تو اس طرح سے وہ نہایت پیور بریڈ بریڈ رکھتے تھے یعنی گھوڑے. تو جیاد سے مراد تو ہے خالص نسل کے عمدہ گھوڑے, اور صافنات سے مراد پتہ نہیں, میں نے تو بنتا تین پاؤں پہ کھڑا ہونے والا, لیکن ہاں وہ تو صافن صفن یسفنو غالباً ورب استعمال ہوتا ہے. صافن کہتے ہی اس گھوڑے کو ہے جس وقت وہ اس حالت میں کھڑا ہو. اب صافنات جمع تو اس وجہ سے آ گئی ہے کہ گھوڑے غیر عاقل ہے, تو اس لیے جمع سالم مونس بنا لی ہے صافنات الجیاد, عمدہ نسل کے تیز رو گھوڑے کہہ لے. صافنات کا یہ معنی کہ وہ اس وقت طرح سے کھڑے تھے, یا تو استبلوں میں کھڑے ہوں اس وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے ہو, کیونکہ جب وہ پیش کیے جا رہے ہیں تو اس وقت وہ تین ٹانگوں پہ نہیں کھڑے ہوئے, اس وقت وہ سامنے سے گزارے جا رہے ہوں گے نا, ایک ریویو ہو رہا تھا گویا کہ ان گھوڑوں
کا.
یہ لفظی معنی تو یہی ہے, لیکن یہ گھوڑے جب ان پر پیش کیے گئے, یا تو یہ ہو کہ گھوڑے استبلوں میں کھڑے ہو اور وہ چلتے پھرتے ان کو دیکھ رہے ہو کہ اس طرح سے کھڑے ہیں, کیونکہ یہ چلتے ہوئے تو گھوڑا اس طرح نہیں کھڑا ہوتا. اب جب اسے باندھے, اب میلہ لگا ہوا ہے, جا کے دیکھے گھوڑے ان کو جس طرح سے رکھا ہوتا ہے, وہ اب جب شیڈ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر. تو یا تو یہ ہے کہ وہ گھوڑے نہیں پیش کیے جا رہے, چلا کے نہیں لائے جا رہے, بلکہ حضرت سلیمان کھڑے ہوئے کو استبل میں دیکھ رہے ہیں.
گھوڑوں کا حال ہے
یہ تو حال تو نہیں صفت ہے گھوڑوں کی. حال کیسے ہوا؟ الصافنات الجیاد بالکل دو صفت ہیں نا, یعنی صافنات الجیاد پیش کیے گئے, صفت ہے بالکل, صفت موصوف ہے دونوں. تو صافنات کا میں نے بعد میں ٹرینڈ گھوڑے کر لیا ہے, ممکن ہے سفن کے ساتھ اس کا بھی کوئی تعلق ہو. بہرحال فوجی گھوڑے تھے جو پیش کیے گئے اور ان کا ریویو کر رہے تھے انسپیکشن. ہاں جی, خاصے تو جیاد کا ترجمہ ہے. جیاد کا معنی ہے نہایت عمدہ نسل کے گھوڑے. عمدہ نسل کا مفہوم جیاد میں موجود ہے. صافنات میں اس گھوڑے کی ایک کیفیت کا ذکر ہے جس طرح سے وہ کھڑا ہوتا ہے. بالعشیہ تو ہو گیا, عشیہ عشیہ کی جمع ہے, یہ تو آفٹر نون کے معنی ہوتے ہیں نا. بالعشیہ شام کے وقت, آفٹر نون یہ یعنی پیش کیے گئے گھوڑے. تو فقالا, تو اس نے کہا, انی احببت حب الخیر, بے شک میں نے محبت کی بھلائی کی محبت سے. دیکھیے یہاں ایک پیچیدگی ہے, یہ جو حب ہے کیا یہ مفعول مطلق ہے یا مفعول بہی ہے؟ اگر مفعول مطلق مانے تو پھر بنتا ہے انی احببت حب الخیر, میں نے محبت کی محبت کرنا بھلائی کے ساتھ. اور یا یہ ہے کہ بھلائی کی محبت سے محبت کی, پھر مفعول بہی کا ترجمہ یوں بنتا ہے. اور بھلائی کیا ہے؟ خیر, دنیاوی مال یا مراد ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. یعنی ایک معنی یہ ہے. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نیکی سے محبت کرتا ہوں, لیکن یہ کہ دنیاوی مال کو خیر کہا گیا ہے. تو خیر کی محبت سے میں نے محبت کی, عن ذکر ربی, اس ان کی وجہ سے ترجمے میں پڑتا ہے فرق. اور مجھے افسوس ہے کہ کہیں بھی اس کو کھول کے لکھا ہوا وضاحت کسی بڑی کوئی کتاب میں ہو, عام عربی کتابوں میں تو اس سے بحث نہیں کی گئی. چونکہ احبا ان کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ایک کی یاد سے غافل ہو جانا, ان میں چونکہ مڑ جانے, غافل ہونے, دور ہو جانے کا معنی ہوتا ہے, شاید اس وجہ سے ترجمہ اکثر نے تو یہ کیا ہے کہ محبت کی حب خیر سے کہ غافل ہو گیا ذکر رب سے, یعنی عن ذکر ربی بمقابلہ ہے ذکر ربی, گویا کہ عن کا معنی آ گیا ہے عن ذکر ربی. شاہ صاحب نے کرتے اعراض کنا از ذکر پروردگار, یہ چونکہ عن میں معنی اعراض کا پایا جاتا ہے, راغبہ عن ہو, عدلہ عن ہو, مالہ عن ہو, کئی ورب ہے جن میں جب ان صلہ آتا ہے تو اس میں اعراض کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. مالا یمیل ہو, مالا الہ اس کی طرف جھکا, مالا ان ہو اس سے ہٹ گیا, راغبہ فی ہے و راغبہ ان ہو. اس طرح کے ان میں چونکہ اعراض کا معنی اس صلے میں ہوتا ہے, اس لیے یہ ترجمہ اکثر مترجمین نے کیا ہے کہ میں ذکر رب سے اعراض کرتے ہوئے حب خیر میں کی محبت میں پھنس گیا. گویا اپنی رب کی یاد کے لیے پھر یہ کیا ہے, اسد نے یہی ترجمہ کیا ہے. اچھا, کے ذکر کی یعنی ان ذکر. اچھا, اب ان کا معنی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ قابل غور ہے چیز. یہ بڑا یہاں ان بڑا پیچیدگی پیدا کرنے والا ہے. ہاں, یا تو یہ ہے کہ الٹا میں رب کی یاد سے غافل رہ گیا اس کی محبت کی وجہ سے. یہ اکثر مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے اور شاہ صاحب نے یہی کر دیا ہے کہ از قبیل رغبت بمال اعراض کنا از ذکر پروردگار. یہ غالباً اعراض کرنے والا کا معنی اس لیے یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان میں عموماً اعراض کا معنی پایا جاتا ہے. تو گویا کہ وہ کیا ان. اچھا, لے اجلے ذکر ربی اور بے ذکر ربی, یا لے ذکر ربی کا معنی ان کا کرے, یہ پتہ نہیں یہ درست ہے یا نہیں ہے. کر تو دیا انہوں نے, لیکن قابل غور چیز یہ ہے کہ احباب تو حب الخیر ان ذکر ربی, پروردگار کی یاد کی خاطر میں نے محبت کی ہے اس مال سے بھی. یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے, لیکن ان کیا اس کو سپورٹ کرتا ہے یا اس کو, بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آگے وہ پھر جو قصہ بھی چلایا جاتا ہے وہ بھی, بہرحال اس قصے کو تو ہم نہیں مانتے جو اس میں بیان کیا گیا, آگے بھی لفظ آ رہے ہیں. میرے خیال میں قرآن مجید میں سب سے زیادہ پیچیدگیاں جو ہے نا تفسیر کے ترجمے کے حضرت سلیمان والے واقعات میں پیش ہوتی ہیں، چاہے وہ سورت انبیاء میں پیش ہوا ہے، بیان ہوا ہے، سورت سبا میں ہے، یہاں ہے. سلیمانک لیجنڈز جو ہیں وہ اصل میں تالمود کا ایک بڑا حصہ تھی، جو یہودیوں کی تالمودی قصے ہیں اس زمن میں وہ. اب یہ کہ قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ نہ تو بالکل انہی کو بیان کرتا ہے جو تالمود کی کہانی ہے، کہ بالکل لفظ بلفظ بیان کر دیں، لفظ ایسے ہیں کہ اگر کھینچ کھانچ کے اس قصے کو لے آئے تو کچھ کنیکشن بھی لگتا نظر آتا ہے، پھر مفسرین وہاں سے لے آئے اور بیان کر دیا. اور قرآن کریم کے الفاظ لفظ بلفظ اس ان کی سٹوری جو ان کی ورژن ہے اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتا، لیکن ایک طرح کا تعلق بھی پیدا کر دیتا ہے. تو یہ قصہ کہ ایک تو اس ترجمے میں کہ ان ذکر ربی، میرے نزدیک بہرحال شاید ان میں وہ میں نے جو اعراض والا ہے وہ شاید درست بنتا ہے، کیونکہ ان کے سلے میں اکثر یہ معنی پائے جاتے ہیں، یعنی فعل قضا ان قضا. اور اگر ان با معنی لے اجلے ذکر ربی ہو یا من ذکر ربی، کہ اس کی وجہ سے میں نے محال سے محبت کی ہے، تو بھی شاید گنجائش ہو. بہرحال سارا فرق ان کی وجہ سے ہے، بات سمجھنے کی تو یہ ہے. اب زیادہ مزید کس میں اعراب والے بحث نہیں کرتے، تفسیروں میں دیکھنے کا ہمیں وقت اتنا ملتا نہیں ہے کہ کسی ذرا دو چار بڑی تفسیروں میں کشاف وغیرہ میں دیکھے آدمی کہ آخر اس ان پہ کوئی بحث کی گئی ہے یا نہیں کی گئی.
ویسے اگر عام آدمی کا ذکر ہوتا تو پھر تو یہ اعراض کا معنی کچھ زیادہ اچھا لگتا تھا، لیکن ایک نبی
کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قصے میں دوسری پیچیدگیوں کے باوجود ایک بات کلیئر ہے کہ حضرت سلیمان ایک عظیم الشان بادشاہ تھے، حیرت انگیز اختیارات تھے اور رب کی یاد سے غافل نہیں تھے. یعنی یہ تو ہر جگہ بیان ہوتا ہے، قرآن کریم ان کی ساری اس سپلنجر اور گرینجر کو بیان کرتے ہوئے بار بار یہی ذکر کرتا ہے کہ وہ خدا کی یاد سے غافل نہیں تھے اور خدا کی طرف مائل ہونے والے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ادنا غفلت کو بھی غفلت سمجھا گیا ہو، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8-9 جگہ پر جو عتاب ہوا ہے قرآن کریم میں، وہ اس کی گنجائش تو نکل آتی ہے کہ نبی کے نزدیک جو چیز گناہ ہے ممکن ہے عام امتی کے نزدیک وہ قابل گرفت بھی نہ ہو. حتیٰ توارت بالحجاب، اب یہاں بھی وہی بات ہے، توارت بالحجاب کا لفظی ترجمہ ہے وہ چھپ گئی پردے میں. غور ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے کیف اواری سوات اخی، اس میں لیواری سوات اخی، لیواری سوات کم وریشہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا. تو واو رے یہ میں چھپانے کا معنی ہوتا ہے، اور توارا یا تواری کا معنی باہم تو بنتا ہے باہم ایک دوسرے کو چھپا دینا. اگر دیکھیں تو باب کے خاصیت کے لحاظ سے تو لیں تو باہم ایک دوسرے کو چھپا دینا مراد ہونا چاہیے، صرف چھپ جانا نہیں بلکہ ایک دوسرے سے چھپ جانا. اگر توارت چھپا دینا نہیں، چھپ جانا ہی ہو تب بھی یہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے چھپ جانا، وہ اس سے چھپ جائے وہ اس سے چھپ جائے، معنی تو یوں ہونا چاہیے. اب یہ کون سی مونس چیز ہے جس کے لیے یہ آیا کہ وہ حجاب میں چھپ گئی؟ تو مفسرین کہتے ہیں سورج، اس لیے کہ دلیل اس پر یہ ہے کہ اوپر عشیہ کا ذکر آیا ہے کہ یہ واقعہ آفٹرنون کا تھا، اس لیے سورج کے چھپنا اور سورج مونس استعمال ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پردے میں چلی گئی. اس یس مینو کی گنجائش عشیج کی دلالت سے نکلتی ہے، ورنہ یہاں لفظ کوئی نہیں جس کا معنی سورج چھپ گیا کیا جائے. بعض نے کہا کہ وہ گھڑ دوڑ کے گھڑ دوڑے تھے یہاں تک کہ وہ دوڑے اور وہ آپس میں نظروں سے غائب ہو گئے، ایک دوسرے کے پیچھے غائب ہوتے چلے گئے. گنجائش یوں بھی نکل آتی ہے اگر دیکھا جائے تو، توارت گھوڑوں کے لیے بھی مونس کا صیغہ لگ سکتا ہے، اور ریس میں باہمی وہ ایک دوسرے سے نکل گئے. اس کے بعد ہے ردوہا علیہ، دیکھیے قرآن کریم مختصر بات کرتا ہے، ردو علیہ کا معنی صاف معلوم ہوتا ہے ان کو میرے پاس لوٹا کے لے آؤ، یعنی کہا سلیمان نے، یہ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کہا ان کو میرے پاس لوٹاؤ. ردو علیہ میں اگر وہ مانے کہ وہ ان کو جیسے عام قصے والے کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز قضا ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے کہا اور ان کو قتل کر ڈالا وغیرہ، تو پھر ان کو کہا کہ وہ میرے پاس لے آؤ. اور اگر گھڑ دوڑ میں مانے کہ وہ دوڑائے گئے تھے اور پھر کہا کہ لاؤ اب ان کو، اور پھر پیار سے ان کے ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے، دونوں معنوں کی گنجائش اس میں آتی ہے. حیرت کی بات تو یہی ہے، ردوہا علیہ ان کو میرے پاس لوٹا کے لے آؤ. ہا کی ضمیر یہاں سورج کے لیے تو ہو نہیں سکتی جو توارت کا فائل ہے، یہ تو پھر گھوڑوں کے لیے صافنات الجیاد کے لیے ہی جائے گی. اور اگر توارت سے مراد بھی گھوڑے ہیں تو پھر ان نیئرسٹ جو ہے وہ ضمیر اس کے لیے بن سکتی ہے جو گھوڑے ہی تھے جو چھپ جانے والے تھے اور انہی کے لیے ضمیر ہاں آئی ہے, کیونکہ ضمیر کا عام قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا مرجع وہی ہوتا ہے جو نیئرسٹ ہو, پیچھے قریب ترین جو مزدور ہوا, زیادہ بہتر قاعدہ یہی مرجع کا سمجھا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ردو ہا کی ہا کی ضمیر کا مرجع اگر توارت والی ضمیر مانے تو پھر بھی گھوڑے بنتے ہیں اور سورج نہیں بنتا, لیکن اگر ردو ہا علیہ گھوڑے ہی مانے, کیونکہ یہ تو ہر صورت میں گھوڑے ہی ماننے پڑیں گے, اور پھر پیچھے صافنات جیاد کی طرف جانا پڑے گا مرجع ڈھونڈنے کے لیے, لیکن اگر توارت کا فائل بھی وہی گھوڑے مانے تو ضمیر ساتھ ہی موجود ہے. فتافق اخذ یکتب, اسی طرح سے تفق یکتب یکتب, وہ لکھنے لگ گیا. یوں تفق تو ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھا, اب تفق کے بعد مسحن ہے, تو تفق کے بعد مصدر تو استعمال نہیں ہوتا. یہ اب یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ مسحن کا مضارع یہاں معذوف ہے, یعنی اصل ہے تفق یمسح مسحن, اس مصدر نے اس مضارع کی طرف اشارہ کر دیا ہے. تفق مسحن بسوق واللعنات, وہ ہاتھ پھیرنے لگ گئے. لفظی ترجمہ تو مسحن کا مت ہاتھ پھیرنا ہی ہے. تفق یمسح مسحن کہ وہ ہاتھ پھیرنے لگ گئے, بسوق واللعنات, سوق جمع ہے ساق کی اور آناک جمع ہے انوک کی. سوق واحد بھی ہوتا ہے جس کے معنی بازار ہوتا ہے, الا سوق ہی یعجب الزراع, وہ سوق ساق کے معنوں میں ہے. ساق معنی پنڈلی ہوتا ہے, اور درخت یا پودے کے نیچے جو ڈنٹھل ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں, وہ بھی پنڈلی کی ایک طرح کے تنا تو نہیں کہہ سکتے, چھوٹے پودوں کا جو ہوتا ہے اسے سوق کہتے ہیں. یہاں سوق میں بازار نہیں ہے, بلکہ سوق ساق کی جمع ہے. پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. اب ہاتھ پھیرنا میں قتل کرنا کا بظاہر معنی تو نہیں نکلتا, لیکن اردو والوں نے محاورے کی خاطر کر دیا ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا قتل. حالانکہ ہاتھ صاف کرنا بہرحال اردو محاورہ تو ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ تفق مسحن کو عربی معنی بھی یہی ہو ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا. تو ایک معنی وہ کیا گیا کہ انہوں نے وہ جانور قتل کرا دی. دوسرا عجیب معنی یہ کیا گیا ہے کہ جانوروں کو وہ پیار سے پنڈلی اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے لگ گئے, اور یہ معنی ہمیں زیادہ مناسب لگتا ہے, اس لیے کہ پنڈلیوں اور گھوڑوں پر تھپ تھپانا جانور کو پیار سے یہ عام ہوتا ہے, اور گھوڑے کے خاص طور پر پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں جب وہ خصوصاً تھک کے آیا ہو, دوڑ لگا کے آیا ہو یا کچھ, تو اس کے مالک جو ان سے محبت رکھتے ہیں وہ یا اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہیں یا اس کی پنڈلیوں پر اور پاؤں پر ہاتھ پھیرتے ہیں. اس لیے یہ قتل کرنے والا قصہ جو ہے یہ مسا کے ساتھ, اچھا کہیں کوئی محاورہ ہوتا کہ مساحا ہو کا میں نے قتل ہو, میں نے تو نہیں پڑھا, ممکن ہے کسی ڈکشنری میں ہو کہ مساحا کا میں نے تلوار سے چھوا اور تلوار سے چھوا قتل کیا. بظاہر یہ بات قتل کرنے والی عجیب سی لگتی ہے, لیکن ہمارے مفسرین نے بہرحال اس قسم کی چیزیں لکھ دی ہیں. بھائی نماز قضا ہونے میں گھوڑے مروانے ضروری تھے, یہ تو کوئی تک تو نہیں نا, ماروں گھٹنا پھوٹے آ کے گھوڑے اب ختم ہی کر دو. گھوڑے اگر تھے تو جہاد کے گھوڑے ہوں گے, نبی نماز پمپ اور شو کے لیے کہ بھائی ہارس کٹل شو لے جانے ہیں اس کے لیے تو نہیں رکھے ہوں گے, تو وہ تو کسی مقصد کے لیے ہوں گے نا, تو پھر ان کو مروانا تو بیکار تھا, چاہے وہ غریبوں کو کھلانے کے لیے ہی ہو. جہاد کے گھوڑوں کو قتل کروانا اس زمانے میں یہ تو ایک بہت بڑی بے سمجھی کی تفسیر ہمیں تو لگتی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. ویسے
تفسیر کبیر کا حوالہ دیا انہوں نے, یہ بہت غلط ہے.
تفسیر کبیر والے نے تو اس کی سارے نفی کی ہے نا, کہ یہ سارے ماجدی نے بھی اس کے حوالے سے لکھا ہے. امام رازی تو ان باتوں کو نہیں مانتے بالکل. کیا کیا ڈکشنری میں مساحہ کیا لکھا ہے؟ بس سیف ہو تو یار بات کرو نا, اب یہاں سیف کہاں ہے؟ اپنی طرف سے لگا رہے ہو, وہاں سیف لکھا ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ مساحہ بس سیف ہے, مساحہ بس سیف ہو تو پھر قتل کا معنی ہوگا, یہاں سیف کا لفظ کہاں آ گیا؟ مساحا ان کا ہوگا. بہرحال دیکھنے کی نہیں, اگر آئے تو جنہوں نے یہ معنی کیا ان کے پاس بھی تو آخر کو ڈکشنری وغیرہ جانتے ہی تھے نا, تو یہ دو معنی کیے گئے. بظاہر یہ معنی کہ اس کو مروا ڈالا, یہ کچھ دل کو جچتا نہیں ہے. ہاں یہ کہ وہ ان کو پھر پیار کرنے لگے اور یہ مانا کچھ بظاہر, اور پھر سوک اور آناک. اچھا پھر آناک والی پہ چلے بات مان لیں کہ اس کو چھوا یعنی مار ڈالا, سوک کا کہاں ذکر آتا ہے؟ یعنی ان کو مارا تو چلو گردنیں کٹواتے گئے, یہ ٹانگیں بھی کٹوانی ضروری تھی؟ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے ظالمانہ طریقے پر مروائے گئے جانور. اگر جانور مروانے ہوں کہ ٹانگیں بھی کاٹ دو اور گردنیں بھی کاٹ دو, یہ مانا کسی طرح سے بھی نہیں بنتا.
ڈکشنری کے دور پہ گالی ہے جی؟
نہیں, ڈکشنری میں بھی یہاں سیف کا لفظ ہی جبکہ نہیں ہے. پھر چلیے مساحا آنا انہوں کہو, یہ ہوتا سوکھ کے لفظ کا پھر کیا تعلق ہے؟ اگر مساحا انہوں کہو کا مانا ہو کہ اس نے اس کی گردن, جیسے کہتے ہیں نا ہم گردن اڑا دی, اڑا میں کہیں ہوا پہ تو نہیں اڑ جاتی نا, چلیے اس طرح کا کوئی عربی محاورہ ہوگا, مساحا انہوں کہو گردن اڑا دی, ٹھیک ہے. لیکن سوکھ کو کیا کریں گے؟ پنڈلی اڑا دی. یہ کہاں ڈکشنری میں لکھا ہے؟ اس وجہ سے وہ جنہوں نے کہا کہ پیار سے ان جانور, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ توارت کا فائل بھی گھوڑے ہونے چاہیے, سورج نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ردو ہا کی ضمیر ہا کا قریب ترین مرجع پھر وہ ہی بنتا ہے, ورنہ ہا کی ضمیر کا مرجع تو آپ گھوڑوں کے سوا اور کچھ نہیں قرار دے سکتے, اور اس صورت میں پھر صاف نہ تو جیات کی طرف جانی پڑے گی ضمیر, جو کہ بہت پیچھے رہ جاتی. یہ کچھ وجہ ہیں, بہرحال آپ اس پہ خود غور کر سکتے ہیں. وَلَقَدْ صحیح غلط کا ہم نہیں کہہ سکتے, ہم صرف ایک موازنہ کر سکتے ہیں, واللہ عالم. ہمارا تو یہ تو پیچیدہ معاملہ ہے, اور بات صاف ہو تب بھی واللہ عالم ہی کہنا پڑتا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سلیمان, اور ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ, اور ڈالا اس کی کرسی پر جسدن, ایک جسد, ایک جسم. جسد معنی ہوتا ہے بے روح جان, جسم, جیسے وہ اخرج لہم عجلن جسد اللہ خوار. جسد جسم کو کہتے ہیں, اور عموماً بے روح جسم کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے, اگرچہ ضروری نہیں کہ بے روح کے لیے ہی ہو. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام, میں جسد کا میں نے ایسے جسم نہیں دیے جو کھانا نہ کھاتے ہوں. اجلن جسد اللہ خوار, میں بے جان ایک ڈھانچہ کی شکل آتی ہے. تو اس صورت میں کوئی جسد مراد ہے جو یا تو روح سے خالی ہے یا روحانی اوصاف سے خالی ہو. اب عربی میں بے عقل آدمی, احمق آدمی کو بھی جسد, کہ جیسے کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا رموز خودی میں, جہاں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک فقیر کو جھڑکا, اور پھر وہ باپ کو پتہ چلا تو وہ باپ اسے کہتا ہے کہ میں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوگا قیامت میں کیا جواب دوں گا, کہ جب مجھے نبی یہ کہے گا کہ تو نے اپنے بیٹے کو یہ تربیت نہیں دی تھی, تو اس میں آتا از تو این امبار گل آدم نشد, کہ تو اسے یہ مٹی کا ڈھیر آدمی نہ بنایا جا سکا تربیت دے کر. تو وہ امبار گل جس طرح سے کہا نا انہوں نے, تو یہ بات ان معنوں میں بھی جسدن آتی ہے کہ ایک امبار گل ہم نے گویا کہ اس کی کرسی پہ ڈالا. وہ کیا تھا؟ اب یہاں بھی ایک عجیب و غریب قصے آ گئے. جسدن ثم اناب, پھر وہ اللہ کی طرف رجوع پذیر ہوا حضرت سلیمان. کوئی ایسا واقعہ ہے جس نے حضرت سلیمان کو انابت کی طرف لے آیا ہے؟ بعد نے کہا کہ ان کا بیٹا نالائق تھا اور وہی مراد ہے, اور بیٹوں کے بھی عجیب و غریب قصے بنا دیے. اتنا تو تاریخی طور پر ثابت ہے کہ سلیمان کا بیٹا رحبام یا کیا اس کا نام تھا, وہ نالائق تھا, باپ کے فوراً بعد ہی وہ سلطنت کھو بیٹا, بالکل نالائق بیٹا ثابت ہوا. اسی وقت وہ حکم اسرائیل کے دو ٹکڑے ہو گئے اس کی زندگی میں. اچھا دوسرے واقعہ کچھ تالمودی قصے ہیں کہ سلیمان کی کرسی پہ کچھ دن ایک جن حکومت کرتا رہا, اور وہ کہیں وہ اپنی انگوٹھی جس کے زور پر جن قابو تھے بھول گئے, اور پھر وہ نوکری کرتے پھرے اور کسی بھٹیارے کے یہاں ملازم رہے. یہ کہانی بھی بنی تالمودی ہے, مفسرین نے, خازن وغیرہ نے تو یہ بھی لکھ دی ہے.
یہاں بخاری و مسلم کی ایک حدیث
کیا
کہ وہ حضرت ان کی
90 عورتوں والی بات کو تو چھوڑیے, وہ تو 90 بخاری حدیث, بخاری بخاری اور مسلم کی یہ روایت اکثر جو ہلالی نے ترجمہ کیا انہوں نے بھی اسی کو لیا, ابن کثیر نے بھی لیا 90 بیویوں والا قصہ, کہ پھر انہوں نے کہا کہ میرے اتنے بیٹے ہو جائیں گے اور بیٹا بھی ایک عجیب الخلقت سا پیدا ہوا. وہ اس کی کرسی پہ کیسے آ گیا؟ بات تو کرسی کی ہے کہ ہم نے اس کی کرسی پہ, اب کسی نے تو اس کو فلسفیانہ رنگ میں انٹرپریٹ کیا کہ جی اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو دنیاوی حکومت کرسی پر, وہ سلیمان جسد ہی تھا, جب تک کہ اس میں انابت اللہ پیدا نہ ہو تو ماد حکومت مل جانا, اور جب تک کہ سپریچولیٹی ساتھ نہ ہو اور ڈیوائن قسم کی نیچر میں نہ آئے آدمی, تو وہ ایک جسد بے جان ہے چاہے وہ امپائر کا مالک ہی کیوں نہ ہو. ہاں, یعنی روحانیت سے آری جسم. اب بعد نے یہ انٹرپریٹیشن کر لی, بعد نے وہ قصہ تالمود کا لایا کہ سلیمان کی انگوٹھی گم ہوئی تھی, اور یار یہ قصے چلتے کیسے ہیں, حیران ہوتے ہیں ہم کہ خدا جانے پھر یہودی ادھر بھی آتے ہی ہوں گے, تاجرانہ بھیس میں فوجوں میں آ جاتے ہیں سب کچھ, کہ پنجاب میں یہ لیجنڈ تالمودی اسرائیلی اس طرح سے آئی ہے کہ سلیمان کے وہ انگوٹھی گم ہونا اور پھر ان کا بٹھیارے کی ملازمت کرنا, یہ وہ کہ علی حیدر کے وہ مشہور ایک شعر ہے کہ سلیمان بٹھیاری دا بھٹ جھلکے یوسف وچ بازار وکا ہوندا ہے, علی حیدر میاں ڈریے رب کو لو جڑے چڑیا تو باز مروا ہوندا ہے. یعنی پنجاب میں یہ لیجنڈ سلیمان والی شہروں میں ملتی ہے ہمیں, اور کہاں سے چلی اور کیسے یہاں پہنچی, لیجنڈ بڑی دور دور چلتی ہیں, تو وہ واقعہ تو ہمیں گپ معلوم ہوتا ہے. جسدن میں جنہوں نے یہ فلسفیانہ توجیہ کی ہے کہ وہ ایک جسد بے روح تھے, سما اناب میں پھر وہ اناب جب ہوا تو پھر وہ سلیمان اصلی سلیمان تھا, ورنہ ماز بادشاہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی جسد کل جسد تھا. یہ انٹرپریٹیشن کی ہے جس سے بہرحال ہمیں لفظی ترجمہ اتنا ہی ہے کہ ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسد ایک جسم پھینکا, پھر وہ رجوع پذیر ہوا اللہ کی طرف, قال رب اغفر لی, کہ اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے. معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ دنیا اور زیادہ مال کے ساتھ مغفرت کی بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہوگی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں, یہاں تو مال و دولت بھی نہیں تھا, تو پھر اتنی امپائر کا مالک ہوتے ہوئے نبی کو کتنی استغفار کی ضرورت ہوگی ادنا سی غفلت پہ بھی. تو اس کے ضمن میں یہ ذکر ہے, قال رب اغفر لی, کہا ہے میرے رب مجھے بخش, وہب لی ملکاً, اور مجھے وہ حکومت عطا فرما جو کہ لا یمبغی لاحد من بعدی, میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو. یعنی وہ حکومت لا یمبغی لاحد, یہ حکومت سزاوار نہ ہو, شایان نشان نہ ہو میرے بعد کسی کو, یعنی بے نظیر حکومت عطا فرما. انک انت الوہاب, تو ہی عطا فرمانے والا ہے. فسخرنا لہ الریحا, اب یہ حکومت اس قسم کی, اس کے جواب میں فے آیا باقاعدہ اس کی دعا کی قبولیت میں, تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ تسخیر ریا اور تسخیر جن وغیرہ یہ اس دعا کا اثر تھا, اور ایسی حکومت تھی جو ان کے بعد اور کسی کو نہیں ملی ہے. رہ گئی یہ بات کہ اس سے حضرت سلیمان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت ثابت ہوتی ہے یا نہیں, یہ ایک اور بات ہے. کسی نبی کو کسی معاملے میں فضیلت ہے, کسی کو کسی معاملے میں, ہر نبی کی اپنی خصوصیات ہیں, لیکن یہ یاد رہے کہ سلیمان کو یہودی صرف کنگ سلیمان کہتے ہیں, بادشاہ نہیں مانتے, اور اس وجہ سے ان کے خلاف روایات اتنی ہیں تولاد میں, بلکہ کہا گیا کہ بیویوں کی خاطر وہ بت پرستی پر بھی آمادہ ہو گئے تھے. یہودی روایات تو یہ ہیں. ایک دفعہ یہاں پنجاب یونیورسٹی میں ایک آئی تھی, جرمن سکالر ہے, لشتن شتتر کچھ ایسا اس کا نام ہے, اس نے 2 لیکچر دیے تھے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. تو ایک اس میں تھا کنسپٹ آف پروفٹ ہڈ ان جوڈائزم اینڈ اسلام, اس قسم کا کوئی تھا. مجھے پہلی دفعہ انا ملک احمد کو اس میں اسٹڈی کرنے کا موقع ملا. انا ملک احمد ہمارے فائن آرٹس کی ہیڈ تھی, اور کوئی یہودی تھی مسلمان ہوئی, مسٹر احمد کوئی تھے جن کے ساتھ اس نے شادی کر لی, وہ تو یہاں شاید فوت ہو گئے. کہتے ہیں وہ بہت چھوٹے قد کے تھے, اور یہ انا مولکا تو دیو قامت عورت ہے, اور لال سرخ یہودین اتنی جوانی میں تو کیا بلا ہوتی ہوگی. تو وہ بہرحال خامد اس کا فوت ہوا یا کیا ہوا, وہ فائن آرٹس کی ہیڈ لگ گئی تھی. پھر اس آزادی میں اس کی اپنی بیٹی نے اس کے خلاف مرضی شادی کر لی, اور انا مولکا 1 سال کے اندر بوڑھی ہو گئی. پھر اتنی آزاد, دیکھیے جب خود آدمی پہ گزرتے وہ نیچرل چیز ہوتی ہے, پھر اتنی آزاد خیال عورت اور بالکل ویسٹرن ٹائپ پوری کی پوری, لیکن خود اپنی بیٹی آزاد سے زیادہ آزاد ثابت ہوئی نا ماں کے لیے, تو بس پھر وہ اس کو ایسا صدمہ ہوا. خیر اب وہ ریٹائرڈ ہے, مدد کرتی ہے کچھ چپڑاسی وغیرہ کی نیکی کرتی ہے, لیکن ہم اس کو فائن آرٹس کی ہیڈ کی حیثیت سے یوں اگنور ہی کرتے تھے کہ یہ کیا. اتفاق سے اس وقت ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ بھی آئی تقریر سننے, تو اس نے کوئی سلیمان اور داؤد کے بارے میں جب بات کی, تو جب سوال جواب ہوئے تو اس نے کہا کہ سلیمان عہد کا فرزند تھا اور فلاں, اور اس نے عبرانی عبارتیں پڑھنی شروع کر دی اصل تورات کی, اور تم یہ کہتے ہو کہ وہ کنگ سلمان اور یہ تھا، یہ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ کیا وہ یہ نہیں لکھا تھا کہ وہ وعدہ کا فرزند تھا؟ وعدہ کا فرزند مشرق کیسے ہو گیا، بت پرست کیسے ہو گیا؟ جناب اس نے جو وہ عبارتیں پڑھی تو وہ لسٹ 77 تو فضل ہو گئی، وہ کوئی جواب نہ دے سکی، یوں یوں کرنے لگی. خیر ہمیں مزہ آیا کہ یہ یہودین، جو آدمی مذہب اپنا چھوڑ کے دوسرا اختیار کرتا ہے نا، اس کی سائیکالوجی بڑی عجیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے نئے مذہب پہ بھی فخر کرتا ہے، کنورشن پہ بھی، اور اپنے پرانے مذہب پر بھی فخر کرتا ہے. یہ کچھ یہ بعض دفعہ سائیکالوجی عجیب تضادات کو جمع کر دیتی ہے. تو وہ اس میں یہ ہوا کہ وہ بھڑک کے کھڑی ہو گئی، حالانکہ نا نماز پڑھنے والی، دین کا اسلام کا اسے کوئی پتہ نہیں، لیکن یہودین کی یہودین سے ٹکر ہو گئی. پھر تیسرے دن اس لسٹن 77 کا ایک اور لیکچر تھا ہمارے ہاں، اس دن بھی انم ملک آ گئی. اور مجھے یاد ہے کہ جب سوال جواب ہونے لگے تو اس دن جو وہ پزل ہوئی تھی نا، اب انم ملک کھڑی ہوئی کوئی بات کرنے کے لیے، تو لسٹن 77 سرخ رنگ کرنے کے نہیں، یو ڈو ناٹ ٹاک ٹو می، یو ڈو ناٹ اسپیک، کہتے تھے آپ نہ بولے، اب تم نے بات کرو، بس تم بدتمیز ہو. تو یہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کی یہ بدتمیزی جو ہے وہ تالمود میں ظاہر ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں پھر تفسیری قصوں میں بھی وہ باتیں آ گئی ہیں. فسخرنا لہ الریح، اتنی بات قرآن کے 17 پارے سے بھی، سورہ سبا سے بھی، یہاں سے بھی، یہ ہواؤں جنوں وغیرہ کا مسخر ہونا، اور یہاں کوئی ان پیرلڈ اور ان پریسیڈنٹڈ کوئی چیز سلیمان کو ملنا، یہ تو ظاہر قرآن کا بیان ہے، اس کو تو قرآن سپورٹ کرتا نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہودی تو کہتے ہیں کہ جی وہ تلسم سلیمانی اس کے پاس تھا جس پہ جن قابو کر رکھے تھے، اور اب ہمارے ربیوں کے پاس وہ تلسم. یہ جو ہے نا یہودی، یہ تعویذ گنڈے میں اتنا زبردست بلیو کرتے ہیں کہ یہ پیر فقیروں والے کیا کرتے ہوں. ان کے کسی یہودی کے گھر پہ جائیے، دروازے پر ایک چھوٹی سی لگی ہوگی، میں نے وہاں ہوسٹن میں دیکھا کہ کمروں کے دروازے دفتر کے بھی باہر لگی ہوئی ہے، اور یہودی گھروں میں عام، وہاں ایک طرف سڑک ہے، پتہ نہیں اسے ہل کرافٹ کہتے ہیں، یہودیوں کے مکان اس طرف تھے، تو ہر دروازے پر ایک باہر ڈبی ایسی چھوٹی سی لگی ہوتی ہے، اس میں تعویذ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، تو کہ وہ گھر کی حفاظت کے لیے ہے. تو وہ سمجھنے لگے کہ وہ تعویذ کی بنا پر، جس کو قرآن نے انکار کیا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، تو قرآن اس جادو کا انکار کرتا ہے، قرآن اس کو سلیمان کے اپنے رب کے ساتھ تعلق کا نتیجہ قرار دیتا ہے، اس لحاظ سے تو قرآن کلیئر ہے بالکل. اور اگر پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ غیر معمولی چیزیں حاصل تھی، تو اس کا ہم انکار کیوں کریں؟ ماد اس وجہ سے کہ ہمارے دل نہیں مانتا کہ یہ ایسا ہونا ناممکن ہے، جبکہ قرآن وجہ بھی کلیئر بتا رہا ہے، یہودیوں والی وجہ کا سختی سے انکار کر رہا ہے، اور دعا کا ذکر کر رہا ہے کہ سلیمان نے اپنے رب سے دعا مانگی اور اس کو یہ چیز عطا ہوئی، تو پھر رب جو دے 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 دے، کوئی اتنی بڑی عجیب بات تو نہیں ہے. فسخرنا لہ الریح، ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کیا، تجریب امر ہی چلتی تھی اس کے حکم سے، یہ حال ہوگا ہوا کے لیے. فکرہ پورا، ریح تجریب امر ہی، اس حالت میں کہ وہ چلتی تھی اس کے حکم سے، رخا ان، پھر رخا ان تجریب امر ہی کا حال ہے، نرم نرم ہوتے ہوئے. ریخ یہ مادہ، رخ یا یارخا کہ میں نے ڈھیلا ہونا، استرخا کا لفظ اسی سے آپ نے پڑھا ہوگا. تو رخا ان، یعنی یہ حمزہ اصل میں یہ سے بدلا ہے، نرم نرم اور آہستہ چلنے والی تھی. حیث و اصابہ، جہاں وہ درست سمجھتا تھا. اصابہ اختا کے مقابلے پر استعمال ہوتا ہے، اختا وہ چوک گیا، اصابہ وہ ٹھیک سمجھا، ٹھیک جواب کو پہنچا. تو یہاں پھر اصابہ کا معنی ٹھیک جس نے سمجھا، مطلب یہ کہ جیسا اس نے چاہا، جو اس نے مناسب اور درست سمجھا. حیث جہاں، حیث کا معنی تو جہاں ہے نا، حیث تو ظرف زمان آتا ہے، اصابہ کا معنی چاہنا نہیں ہے. حیث و اصابہ جہاں وہ چاہتا تھا، بلکہ اصل معنی ہے جہاں وہ درست سمجھتا تھا. لفظی معنی کو آپ لیں نا، پھر بعد میں بامحاورہ ترجمہ تو ہوتا رہے گا. یعنی جہاں وہ جب سمجھتا تھا کہ یہ درست ہے ادھر جانا، ادھر چلتی تھی. تو اصحابہ کا اصل معنی تو درست بات کو پا جانا یہ ہے نا، پھر چاہنا کا معنی ہو جائے گا. والشیاطین کل بندہ ام وغواس، یہ شیاطین سخرنا کا مفعول ہوگا، اور شیاطین بھی مسخر کیے تھے، اور کل بندہ ام وغواس بدل ہے شیاطین کا، ہر عمارت بنانے والا اور غوطہ خور. بنا بنا یعنی بنا سے نکلا ہے، فعال جیسے حداد لوہار کو کہتے ہیں، اور غزال سوت کاٹنے والے کو کہتے ہیں, اس طرح سے بے نون یہ سے بننا ان معمار کو کہتے ہیں. شاید یہ حسن البنا جو اخوان المسلمون کے بانی تھے, ممکن ہے کہ وہ مستری ہی ہوں, میں نہیں کہہ سکتا, بننا تو اس لیے وجہ سے شاید کہلاتے ہوں یا کوئی اور وجہ ہو. نہیں بننا ہو سکتا ہے خاندانی کی چیز ہو کوئی بننا کی, یہ بھی ہو سکتا. بہرحال بننا کی کوئی وجہ ہوگی, بظاہر یہ نظر آتا ہے. ہمارے یہاں ایم اے اسلامیات ایک کرنے آیا وائیوا میں, تو کوئی بات ہوئی کہ کیا کام کرتے ہیں, تو اس نے یوں ہاتھ دکھایا اپنے, نے دیکھے اس کے ہاتھ اس قدر کھردرے اور رف جیسے چھالے جو ہے وہ پک گئے ہوں, اور اس طرح سے ہم نے کہا کہ ہم سمجھے نہیں کیا کہنے تھے. کہنے لگا میں راج کا کام کرتا ہوں. وہ راج کا کام کرتے کرتے بعد میں پرائیویٹ کر گیا بارا. پتہ نہیں بعد میں کیا اس کا بنا پرائیویٹ. اچھا تیاری اس نے کی ہوئی تھی, لیکن کام راج کا کرتا تھا, اس کے اینٹیں اور وہ پکڑنے کی وجہ سے ہاتھ اتنے سخت تھے کہ بس. تو بننا عمارت ساز, راج جسے ہم کہتے ہیں, غواص غوطہ خور خاص یغوسوں سے, تو یہ اس کے لیے کام کرتے تھے بڑے بڑے کوئی معمار قسم کے, یا کنسٹرکشن بلڈنگ کا کام کرنے والے, اور سمندروں میں غوطے لگانے والے, اور سمندروں میں غوطے سے کیا چیز نکلتی تھی. وہ آخرین, موتی تو خیر اس زمانے میں عام غوطہ خوری کی چیز تھی, کوئی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. وہ آخرین, اور کچھ شیاطین وہ بھی تھے, یعنی ایک تو بننا اور غواص تھے شیاطین, وہ آخرین ایک دوسرا اس کا آگے ہے, یعنی فسخرنا آخرین, اور کچھ اور بھی تھے شیاطین جن کو مسخر کیا, اور وہ تھے مقرنین فی الاسفاد. مقرن کہتے ہیں ملا کے باندھ دینا دو کو, یا ہاتھ پاؤں باندھ دینا اس طرح سے, یعنی دو چیزوں کو ملا کے, ٹو ٹائی کلوزلی, کہ مینو میں آتا ہے. یہ پہلے بھی سورت ابراہیم کے آخر پر بھی آیا تھا مقرنین فی الاسفاد. اسفاد صفت کی جمع ہے, فیٹرز کو یا بیڑیاں جسے کہتے ہیں, یا ہتھکڑیوں کے لیے بھی شاید یہ لفظ استعمال ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے. تو ہاں جی زنجیر ہا کیا شاہ صاحب نے ترجمہ, سفد شیکلز یا فیٹرز جسے انگریزی میں کہتے ہیں, بیڑیوں کو بھی کہا جا سکتا ہے, ہتھکڑیوں کو بھی کہا جا سکتا ہے, کہ ان میں وہ جکڑے ہوئے, اس کا مطلب یہ کچھ قیدی نافرمان قسم کے ہوں گے, وہ جیلوں میں پڑے تھے, ان کی تصویر یہی تھی. ہاتا اتا ہونا یعنی کہا گیا. اب دیکھیے کہا گیا کا لفظ انڈرسٹوڈ ہے یہاں سلیمان علیہ السلام سے, کہ یہ ہے ہماری عطا. فم نن تبس تو عطا فرما, فم نن تو احسان کر, او امسک یا روک لے. فم نن یعنی الا غیرے کا, چاہے تو اب تو احسان کر دوسروں کو دے جو دینا ہے, او امسک یا روک رکھ, بغیر حساب, بغیر کسی حساب کے. یہ بغیر حساب ہو سکتا ہے فم نن بغیر حساب, کہ تو چاہے تو بغیر حساب کسی کو دیتا جا, اور امسک کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا, یا اس کا تعلق حاضا عطا اونا کے ساتھ ہے. حاضا عطا اونا بغیر حساب فامن او امسک, ہم نے تجھے بغیر حساب کے یہ عطا فرمایا, اب تو دو لوگوں کو دے یا روک لے, تجھے اختیار دیا جا رہا ہے. یہ ان مہینوں میں تجھ پر کچھ حساب نہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حاضا عطا اونا بغیر حساب اور فامن او امسک, اب تیری آزمائش یہ ہے کہ روکتا ہے یا دیتا ہے, گنجائش ان مہینوں کی بھی نکلتی ہے کہ ہم نے تو دے دیا ہے, اب آگے تو کیا کرتا ہے. جیسے وہ آیا تھا اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, ذوالقرنین کے بارے میں, کہ اب کیا رویہ اختیار کرو گے, ان پہ سختی کرو گے یا نرمی سے حکومت کرو گے. فإن له عندنا لزلفا, اور بے شک اس کو ہمارے نزدیک ایک درجہ قربت حاصل تھا. زلفا پہلے لفظ آ چکا ہے ایک دو دفعہ, درجہ قربت کے معنوں میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. وہ حسن مآب مآبا مآب آبا یعوبو سے ظرف ہے, اور اچھی لوٹنے کی جگہ باز گشت اس کے لیے, یعنی اس کے لیے ٹھکانا اچھا, مآب میں ٹھکانا کر سکتے ہیں, لوٹنے کی جگہ کر سکتے ہیں. فذکر عبدنا ایوب, اور ہمارے بندے داود کا ذکر کو یاد کیجئے. اذ نادا ربہو, یہ فذکر عبدنا ایوب کے بعد وقف لازم اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ یہ نہ کرے کہ اس وقت ایوب کا یاد کرے, بلکہ وہ تو الگ بات ہے, اذکر عبدنا ایوب, ہمارے بندے ایوب کا واقعہ یاد کرو, اور پھر ایک اذکر اذ نادا, پھر وہ وقت خاص طور پر یاد کرو, گویا کہ ایک الگ اذ کا ظرف ایک الگ فعل کا ہے. اذ نادا, ویسے یہ ضروری بھی نہیں ہے یہاں, اسی لیے بعض شاید عربی قرآن مجید میں یہاں وقف لازم نہ ہی لکھا ہو, بعض میں ہو سکتا ہے کہ لکھا ہی نہ ہو. اذ نادا, بہرحال پنکچویشن تو ایک چیز ہے نا بعد میں کسی کو سوجی کہ یہاں ہونی چاہیے کسی کو سوجی نہیں. اذ نادا ربہ, بہرحال اس کے اختلاط کو مانو کا ایسا نہیں پیدا ہوتا کہ کفر لازم آئے. اذ نادا ربہ, جس وقت اس نے اپنے رب کو پکارا, انی مسن یا شیطان ہوں بنسب وعذاب, کہ میں وہ ہوں, انی تھا اور یہ تو ہوا اس میں انا, اور مسن یا شیطان بنسب وعذاب پورا جملہ خبر آئے گا انا کی, یعنی مجھ کو دیکھیں نا, اذ نادا ربہ ام مسنی نہیں کہا, انی مسنی جملہ اسمیہ بنا دیا ہے کہ میں وہ ہوں کہ مجھ کو شیطان نے آ چھوا ہے, بے نصب و عذاب, نصب کے میں نے انتہائی دکھ اور رنج کے ہوتے ہیں, تھکاوٹ کے میں نے بھی اس کا ہوتا ہے, اور بات کہتے ہیں کہ کلیمٹی جو دنیاوی طور پر تباہی کا باعث بنے, خاص طور پر مال دولت جاتا رہے, اس کے لیے نصب کا لفظ آتا ہے, اور عذاب یہاں بیماری کے رنج کے لیے آیا ہے, ان کو دو طرح کی چیز لگی تھی, مال و دولت بھی جاتا رہا تھا, مریض بھی ہو گئے تھے, تو اس وجہ سے اس قصے کو سامنے رکھتے ہوئے نصب اور عذاب کے معنی یہ کیے گئے ہیں, ورنہ عذاب کے معنی تو واضح ہیں, سزا رنج دکھ, اور نصب کے معنی بھی تھکاوٹ اور دکھ اور رنجوری کے ہی ہوتے ہیں, ایزا اور دکھ کے, تو مجھے شیطان نے ایک دکھ اور رنج پہنچایا ہے, شیطان نے پہنچایا ہے, اللہ اصل پہنچانے والا ہے, یہ ادب کے سلسلے میں بات کی گئی ہے کہ گویا کہ ہر برائی جو ہے وہ شاید, پھر اس سے لوگوں نے قصہ نکالا کہ سوائے معصیت کے شیطان اولیاء اور انبیاء پر بھی قادر ہوتا ہے کہ ان کو دکھ پہنچائے, ان کو پیٹ میں گڑبڑ کر دے, ان کو جلد میں کوئی بیماری نکلوا دے, یعنی یہ صورت گویا کہ شیطان کو یہ قدرت انبیاء پر بھی حاصل ہوتی ہے کہ ایسا کر دے شاید, لیکن معصیت پہ قدرت نہیں رکھتا کہ ان سے نافرمانی کرا دے, یہ ضمناً مسئلے پیدا ہوتے ہیں. بہرحال شیطان نے مجھ کو یہ تکلیف پہنچائی, یعنی میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں, اور شیطان نے یہ کیا ہے, یہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے خود برے کام کیے اور اس برے کام کا نتیجہ یہ نکلا ہے, ترجمہ کرنے کو تو گنجائش یعنی یوں بھی نکال آتی ہے, ادب کے زبان میں بات کی ہے, فزیکلی تو وہ کہتے ہیں کہ پہنچا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے, تو جسم میں اگر کہیں پھوڑے نکل آئے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, لیکن جیسے جراثیم میں نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے تاثیر رکھی, تو بہرحال یہ بحث یہاں ضمناً کی گئی ہے کہ شیطان کو نیک لوگوں پر کتنی قدرت حاصل ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو انبیاء اور صلحاء پر بھی یہ قدرت ہے کہ ان کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچا دے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ان سے معصیت کرا دے, نقصان گناہ نہیں کروا سکتا ان سے. ارکد برجلک, تو اب دیکھیے ارکد, آپ لا ترکدون آپ نے پڑھا تھا, دوڑو نہیں بھاگو نہیں اب, اور وہاں ہم نے رکھا تھا یارکدوں کا معنی بتایا تھا, اصل اس کا معنی ہوتا ہے زور زور سے پاؤں مارنا, پھر ایک مہینہ اس کا بھاگ نکلنے کا بھی پیدا ہوتا ہے, اب ارکد برجلک, اب یہاں تو رجل بھی آیا ہے, صرف ارکد کا تب بھی معنی ہوئی تھا ارکد کہ تو تیزی سے اپنا پاؤں ہلا, یہاں رجلک آیا ہے اپنی ٹانگ کے ساتھ تیزی تیزی سے پاؤں مار, یہ بنتا ہے لفظی معنی, اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ بھی کوئی قول ہے, یعنی کہا گیا, کیونکہ دیکھیں نا عبارت اس کا یہ کہنا اور اس کا ارکد برجلک تو اپنی ٹانگ مار زمین پر جلدی جلدی سے, یہ گویا کہ اسے کہا گیا, کیلا یہاں انڈرسٹوڈ ہے کیلا لہو ہاگا. اب آگے دیکھیے قرآن مجید کس طرح سے قصے کو مختصر کرتا ہے, ہاگا مختصل باردم و شراب, ویسے ادبی پہلو میں بعض دفعہ پنجابی میں ڈھولوں میں اور قصوں میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ وہ شارٹ کٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور سمجھنے والا سمجھتا ہے اس عبارت کی بیوٹی سے کہ قصہ کس طرح بیان ہو رہا ہے. ہاگا مختصل, یہ غسل کی جگہ ہے, اغتسل یا اغتسل, مختصل اس کا اس میں مفعول ہے اور ظرف کے معنی ہوں گے. باردن ٹھنڈا و شرابن, اور یہ شرابن مغتسل کی صفت نہیں ہو سکتا, یعنی مغتسلن باردن تو ہو سکتا ہے اور آگے شاید ہادا شرابن و ہادا شرابن, اور یہ پینے والی جگہ ہے, گویا کہ پانی ہے دو, یہ پینے کا ہے ٹھنڈا نہانے کا اور وہ پینے کا, باردن شرابن باردن اس کے ساتھ ملا لیں تو ایک اور شراب, ہادا مختصل باردن و شرابن باردن, وہ اس کے جیسے وہ پہلے آیا ہے تو کنتم تاتوننا عن الیمین وعن الشمال، دوسرا لفظ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. آدھا مغتسل باردن و شراب، یعنی شراب باردن، یوں درست ہو سکتا ہے، یہ ٹھنڈا پینے کا پانی ہے، یہ ٹھنڈا نہانے کا پانی ہے. یہ کیا ہوا؟ اب دیکھیے قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، باقی غیب مفسرین پورے کرتے ہیں کہ وہ چشمے نکالا ہے، کوئی کہتا ہے ایک تھا، کوئی کہتے ہیں دو تھے، ایک میں جلدی بیماریوں کا کوئی شاید منرل پانی نکالایا ہو اور وہ ٹھیک ہو گئے ہوں، واللہ عالم. سب معجزوں کو بھی پھر ایکسپلین کرنے والے ایکسپلین کرتے ہیں. بہرحال پانی ضرور تھا، اس کا ذکر ہے. ارکند میں رجل، یہ معنی کسی نے کیا نہیں، لیکن یہ کہ تو چل اس میں، جا اس میں اور نہا لے، شاید یہ معنی ہو. محمد علی صاحب تو کر دیں گے، محمد علی تو قابل اعتبار نہیں ہے نا اس لحاظ سے، گنجائش نکلتی ہے. لیکن ارکند میں رجل، مار تیزی سے اپنے پاؤں، چل یعنی چلو. لیکن چشمہ تو بہرحال کوئی ممکن ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی قریب ہو اور اس میں ٹھیک ہو گئے ہوں. وہ تو بات ایک ہوئی، لات مار، لات ہلا، لات مار، ٹانگ ہلا، پاؤں جلدی سے ہلا، یہ تو سارے ارکند کے معنی ہو سکتے ہیں نا. ٹو سٹمپ کے معنی میں تیزی تیزی سے پاؤں مارنا، اس کے لیے رکعت یار کو تو آتا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے اس کو عطا کیے اس کے گھر والے. اب یہاں بھی کسی نے کہا کہ وہ پہلے مر گئے تھے دوبارہ آ گئے، یعنی ہر چیز میں عجائبات. وہ فسانہ عجائب ہے نا، رجب علی بیگ کی کتاب، اس میں بھی قصہ اسی طرح سے ہے. وہ ایک بیٹا بھیڑیا لے جاتا ہے، دوسرا کشتی میں ڈوب جاتا ہے، پھر وہ سارا بھیڑیا والا بھی مل جاتا ہے، کشتی والا بھی مل جاتا ہے، کوئی ایسی کہانی بنائی ہے اس نے بھی. تو یہاں بھی ایسی بنا دیے لوگوں نے. تو اہلہ، سیدھی بات ہے کہ اس کو پھر اس کا گھر، اولاد ہوئی، سب کچھ. بائبل میں جو کنگ بک آف جاب میں ان کا قصہ ہے، تو اس میں یہی ہے کہ پھر پہلے رشتہ دار وغیرہ سارے چھوڑ چھاڑ گئے تھے، پھر جب وہ ٹھیک ہوئے تو سارے آئے اور مبارکیں دیں اور مٹھائیاں دیں اور دیگیں چڑھائیں، اور اس قسم کا ذکر آتا ہے اس میں ان کا. تو گھر تو اس کے گھر والے اس کو دیے، یعنی پھر فیملی ان کا بڑا ہو گیا، اب وہ بڑے مالدار ہو گئے تھے. بک آف جاب میں تو لکھا ان کی اتنے ہزار بیل اور اتنی ہزار گائے ہو گئی تھی. پھر بات جی بولے تو پورے اتنا ہی ہے. بابا بنا لہو آ لہو، اور اس کو آج میرا الگ ٹارگٹ سپارے کا تھا کہ میں پورا کر لوں گا. تو چلیے، اور اس کو عطا کیا اس کے گھر والے. مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کی مانند اور بھی، یعنی ویسے اور بھی ممکن ہے، پہلے دو بیٹے ہوں تو اب چار ہو گئے، شاید یہ مراد ہو. رحمتم منا، مفعول لہو ہوگا، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر. وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اولی الالباب کے لیے نصیحت کی خاطر، یعنی تاکہ عقلوں والے اس میں نصیحت لیں. اس طرح سے یہ مفعول لہو دونوں ہو جاتے ہیں، رحمتن بھی اور ذکرہ بھی، اس غرض سے یہ دونوں چیزیں دی. وہ خود بھی دیکھا دیکھ سن، اب یہاں پھر ایک تیسری بات آتی ہے، خود تو پکڑ، بھیا دیکھا اپنے ہاتھ میں، فی یا دیکھا یا بھیا دیکھا، اپنے ہاتھ سے پکڑ. دیکھ سن ایک مٹھا بھر گھاس کا، یہ پہلے ادغاس و احلام میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے. تو ادغاس و احلام بھی اسی لیے کہلاتے ہیں کہ اس میں ملے جلے ہوتا ہے، گھاس کا مٹھا جس میں کوئی خشک ہو، کوئی تر ہو، اس کو دیکھ سے کہتے ہیں. خیر جھاڑو تو جھاڑو بھی مٹھا باری ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جھاڑو اس کا مراد لیا جائے. اصل میں تو گھاس وغیرہ کا کوئی مٹھا لمبی گھاس ہو جو کہ جھاڑو کے طور پر ہو تو وہ بھی مراد ہو سکتی ہے. تن کے تو نہیں ہے، دیکھیے جھاڑو میں نے ان میں لیا جا سکتا کہ لمبی گھاس کا آپ مٹھا بھر لیں، وہ جھاڑو کی مانے دی لمبی ہوگی. گھاس سے مراد یہ تو ضروری نہیں کہ یہ جو معمولی گھاس پتیاں ہوتی ہیں، گھاس تو ڈب بھی گھاس ہی ہوتی ہے جس کے اتنے لمبے سٹاک ہوتا ہے. تو پکڑ لے مٹھے بھر، دستہ شاخ آشاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے. فغرب بھی، اور اس کے ساتھ مار. اب کس کو مار، کیا بات ہے، اور آگے ہے ولا تحنس، اور تو اپنی قسم بھی نہ توڑ. ہنس یا ہنس کے معنی ہوتے ہیں قسم توڑنا، ایک معنی اس کا یہ ہے. ہنس عظیم آگے صورت واقعہ میں آئے گا، وہ تو کفر کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی عہد توڑنا. لیکن ہنس یا ہنس ہو یہ فقہ کی کتابوں میں عام استعمال ہوتا ہے، کوئی قسم کھائی ہو اور اس کو آدمی توڑ دے تو اس کو کہتے ہیں ہنس. قرآن نے تحلت ایمان کو ضروری قرار دیا ہے کہ بری غلط قسم کھائی ہو تو اس کو توڑنا چاہیے، لیکن قسم جس کو پابند کرنا، جس کا پابند رہنا ضروری تھا، اس کو توڑا جائے تو اسے کہتے ہیں ہنس. ہنس سا مصدر ہے، ہنسا یحنس ہو، اور تو قسم بھی نہ توڑ، اس سے مار مٹھے سے اور قسم نہ توڑ۔ یہ تو لفظ ہیں، اب آگے قصہ وہ آتا ہے، اور وہ بھی بک آف جاب سے لیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا، بیوی نے کہا تھا کہ کرس گاڈ اینڈ ڈائی، کہ کیا خدا خدا کر رکھا ہے، مرو اب۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ٹھیک ہوا تو میں پھر تجھے ماروں گا 100 چھڑیاں، اور پھر جب ٹھیک ہوئے تو انہیں افسوس ہوا۔ اور یہ اس کا جواب ہے کہ اس سے پھر ہیلے والوں نے ہیلے بھی، یار لوگ کیا کچھ قرآن سے نہیں نکالتے، ورکت بے رجلک، ورکت بے رجلک سے نکالا کہ یہ جو صوفی ڈانس کرتے ہیں، دھمال کھیلتے ہیں، تو انہوں نے کہا ورکت بے رجلک، قرآن نے کہا ہے پاؤں مارو زور زور سے زمین پر۔ قرآن بھی تو جو چاہے نکال لے اس میں سے، اصل میں تو اپنے دماغ سے نکالنا ہوتا۔ تو اس میں پھر ہیلے کی بات نکلی کہ فقہی ہیلے اور شرعی ہیلوں سے، دیکھیے جی قرآن میں جائز نکلتا ہے کہ اللہ بھی نے کہا کہ اب 100 چھڑیاں کیا مارتا ہے، 100 تنکے لے لے اور وہ اکٹھے جھاڑو ایک مار دینا، چلیے 100 چھڑیاں پڑ گئیں اس کی۔ تو نے یہی کہا تھا نا کہ 100 سٹرائک ماروں گا، وہ آپ کے سامنے ایک قصہ، اس میں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا نہیں 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 ان کو معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی قرآن کا یہ مقصد تھا کہ قصے کی کوئی ڈیٹیل نہ رہ جائے تشنا۔ قرآن کا تو مقصد ہی اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد، وہ ہے قصہ تو قرآن کا مقصد ہی نہیں ہے کہ ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہوں۔ وہاں تو لا تحنس اور ابواب اور نعم العبد اور ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور رب انی مسنی الشیطان، قصہ ان کو بھی کوئی معلوم نہیں تھا کہ کیا تفصیل ہے۔ جتنا آ رہا ہے بس ٹھیک ہے، وہ تو اس کے پیچھے پڑتے ہی نہیں تھے صحابہ، تو کہ کیا ہے، ہمیں اس کے تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔
اس سے معلوم نہ ہو تو بھی ہدایت اثر کی جا سکتی
ہے، یقیناً ہے، کیونکہ اصل بات تو انا، دیکھیں نا، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صابر پایا، نعم العبد انہ اواب، اور نیک بندوں کے اندر ذکر ہو رہا ہے، اور اس طرح سے ذکر علی اولی الالباب، رحمتا منا وہبنا، ہم نے عطا فرمایا۔ بات تو اصل چیز تو یہ چل رہی ہے، وہ وہبنا اور رحمت اور ذکر، اور اس کو تو چھوڑ دیں اور قصے کے پیچھے لگے کہ اصل بات کیا تھی۔ تو دیٹ از ناٹ پرپز آف قرآن، وہ تو بات کلیئر ہے بالکل، لیکن چونکہ بک آف جاب میں یہ بات تھی اور وہاں سے پھر مل گئی، تو مفسرین فل ان بلیکس کرتے پھرے نا قرآن کے۔ ہاں وزقر عباد، ہاں تیتی سیلدیں انہیں قصوں میں ہوئی ہیں۔ اچھے مفسرین تو جناب، یہ حضرت سلیمان کے واقعہ میں دیکھ رہا تھا، کسی کا تو تھا لکھا ہوا کہ ایسی بات، تو شاید ابو حیان کے حوالے سے کہیں لکھا ہوا تھا کہ بکواسیں ایسی ایسی سلیمان کے بارے میں کی گئی ہیں کہ اس کو بیان کرنا، تو دلیل تو کیا، وہ تو یعنی اس کو عقل نہیں مانتی، اور بیان کرنا بھی جائز نہیں سمجھتے ہم کہ لکھ کے بھی کاغذ سے اثر سے ہی خراب کریں اپنی خامخواہ کی۔ اچھے مفسرین بھی ہوئے ہیں آخر۔ وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق، میرے خیال میں یہ قصے اس وجہ سے آ گئے جیسے آج کل ہمارے ہاں چلتا ہے، بھائی یہ ٹی وی پہ آیا، بڑا ہی یہ تو ریفارمنگ ڈرامہ ہے، بڑا ہی نصیحت آموز ڈرامہ آ رہا ہے، اور وہ فلم تو بالکل بڑی مسلح اخلاق ہے بجائے مخرب اخلاق ہونے کے۔ تو ان کہانیوں اور ڈراموں کے ذریعے سے ہم اخلاق کی گویا کہ ایک اصلاح چاہتے ہیں۔ اب اس زمانے میں ڈرامے نہیں تھے، ٹی وی نہیں تھا، یہی قصے تھے، تو یار قصے کا چسکا بھی لو اور قصے بھی نبیوں کے ہوں، اس میں رومانس بھی آ جائے، اس میں ڈاکہ بھی آ جائے، اس میں کامیڈی بھی آ جائے، اس میں ٹریجڈی بھی آ جائے، سب کچھ پیدا ہو جائے۔ دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں کامیڈی اور ٹریجڈی کی، تو وہ بھی سب کچھ آ جائے، اور نالے مجھے دے وپار نالے دیویاں دے درشن، یہ کر لیا کہ قصے کا قصہ، چسکے کا چسکا پورا ہو گیا، اور قصے بھی نبیوں کے ہیں ماشاء اللہ۔ بس قرآن بات ہے نا، ابراہیم ویساک و یعقوب علی اللیدی والابصار، اور تو یاد کر ہمارے بندوں کو، عبادنا کا بدل ہے سارا ابراہیم اسحاق یعقوب، یہ ہمارے بندے، ان کو یاد کر۔ اولی الایدی والابصار، جو ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے، ہاتھوں والے اور آنکھوں والے سب انسان ہوتے ہیں، مراد ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی قوت عطا کی تھی اور بصیرت، صحیح معنوں کی کوئی نظر ان کو عطا فرمائی تھی، اس لیے ذکر آیا اولی الایدی والابصار۔ اور پھر سورت کا کافیہ اور فاصلہ جو چڑھ رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہو جاتا ہے، انا اخلصناہم، ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا، اخلصناہم، ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا، بے خالص اتن ایک خالص چیز کے ساتھ، خالصہ خلوص کے معنوں میں ہے، ان کو ایک خلوص کے ساتھ خالص کر لیا، یعنی ان کو خلوص عطا فرمایا، یہ معنی بنے گا پھر. ذکرت دار، وہ خالصہ کیا تھی؟ اس کا بدل ہے ذکرت دار، گھر کو یاد رکھنا. لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ گھر کو یاد رکھنا، ہم نے ان کو ایسی خصوصیت دی، یہ خلوص دیا کہ وہ گھر کو یاد رکھتے تھے. اور ادار سے مراد ادار الآخرہ ہے، جیسے پہلے آیا ہے فنم عقب الدار، یہ قرآن کریم کا اپنا استعمال ہے. تو یہ نہیں جب کہ ہر وقت گھر ہی یاد رکھتے تھے، دفتر میں بیٹھے بھی بیگم سے باتیں کر رہے ہوں، یہ تو یہ ذکر دار کہ ان کو یہ کیا کہ ہر وقت گھر کی پڑی رہتی تھی. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ ہمارے ہاں نیکوکار برگزیدہ انسانوں میں سے تھے. اس میں اخیار تو ہے خیر کی جمع، اور مصطفین جو ہے یہ اصل میں تو لفظ ایک طرح جمع ہونا چاہیے تھا مصطفین، مصطفین تو تثنیہ کا صیغہ بنتا ہے، استفا یستفی، مصطفیٰ مصطفیٰ یعنی مصطفیان اور مصطفیین، اور اگر جمع بنے تو سالم ہونی چاہیے مصطفیون مصطفیین یعنی مصطفین، اسم فاعل ہو یا مفعول ہو، مفعول ہوگا یا مصطفیٰ. تو یہ تثنیہ کا صیغہ جمع کے معنوں میں آیا ہے، اور یہ عربی کی ایک خاص بات ہے کہ بعض دفعہ ایک کو بھی دو کے صیغے سے بلاتے ہیں اور دو اور تین کے صیغے میں عام طور پر مکس اپ کر لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. تو یہ تثنیہ کا صیغہ اس طرح سے آیا ہے، ورنہ ہونا چاہیے تھا لمن المصطفین الاخیار. اب قرات اسی طرح آئی ہے اس لیے، حالانکہ صرف زیر کا فرق ہی ہے نا، مصطفین کو پڑھ لے تو بالکل گرامر کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے لفظ، لیکن نہیں پڑھا گیا، پڑھا اسی طرح گیا ہے لمن المصطفین الاخیار، وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، نیکوکار بندوں میں سے تھے، چنے ہوئے اور نیکوکار، وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے اور نیک تھے، ان کا درجہ ہمارے ہاں یہ تھا. وذکر اسماعیل ولیسا وذلکفل، اور ان کو یاد کیجئے، یہ اور بزرگوں کا نام ہے. ولیسا تو میرے خیال میں یہی ایک دفعہ آیا ہے شاید اسی جگہ ہی، اور ذلکفل ایک دفعہ پہلے بھی آیا ہے. وکل من الاخیار، سب کے سب جو تھے وہ صاحب خیر تھے یعنی نیکوکار تھے. ہذا ذکر، یہ تو ہے نصیحت کی بات، نیکوکاروں کا، یہ اس لحاظ سے کہ قرآن نیکوکاروں کا ذکر کرتا ہے، نیکی جب تک نیکی کی سامنے کوئی مثال نہ ہو محض تھیوری نہیں ہے. تو نیکی جہاں، بلکہ پہلی ہی بات میں ابو بکر مرحوم کہا کرتے تھے غزنوی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دیکھا، سیدھا راستہ کہاں سے ملے، آگے بندوں کا ذکر کیا، صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب، یہ ہیں دو راستے بالکل الگ واضح، ایک ان کا ایک ان کا، کیونکہ صرف صراط مستقیم ہمیں دکھا تو ہر صراط مستقیم ہو سکتی تھی. تو بندوں کا ذکر کرنا نیکوکاروں کا اور یوں نیکی کو کلیئر کرنا، ان معنوں میں یہ کہا ہے ھذا ذکر، یہ ہے ذکر. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور پرہیزگاروں کے لیے انجام لوٹنے کی جگہ اچھی لوٹنے کی جگہ ہوگی. لَحُسْنَ مَآب، مآب آب یعوب سے ظرف ہے، اور مآب میں نے بازگشت لوٹنے کی جگہ، حسن مآب اچھی لوٹنے کی جگہ. جنات عدن، یہ انہ کی وجہ سے لحسن بھی منصوب ہو گیا تھا اور جنات کی نصب بھی انہ کی وجہ سے ہے، اس کا بدل ہی ہے، یہ حسن مآب کا بدل ہے نا. جنات عدن ہمیشہ کے رہنے کے باغات، عدن کے عربی میں میں نے ہمیشہ رہنے کے ہوتے ہیں، عبرانی میں عدن کے میں نے پلیئر اور خوشی کے بھی ہوتے ہیں. تو شاید بعض حضرات نے خوشی کے باغات کیا ہو، تو وہ یہ ظالم تو ساری زبانیں جانتے ہیں نا، کسی کا تو میں سویرے پڑھ رہا تھا اس میں یونانی میں وہ لفظ لکھا ہوا ہے، یونانی میں ٹائپ میں تھا، یہی عدن کے معنوں میں. تو ہمیشہ رہنے کے باغات، مفتحت لہم الابواب، مفتحت تو صفت آئی ہے نسب جنات کی، نکرہ ہے، نکرہ ہی کی صفت آ رہی ہے نا، جنات عدن مفتحت جو کہ کھلے ہو گیا، اور پھر دروازے کو مزید وضاحت کی ہے الابواب، مفتحت الابواب تھا اصل میں، یعنی اگر اس کو لیتے تو یوں ہوتا جنات عدن مفتحت الابواب، کھلے ہوئے دروازوں والی. لیکن مفتحت الابواب لہم، یوں بھی بات تو درست بن جاتی اگر عبارت یوں ہوتی جنات عدن مفتحت الابواب لہم، لیکن اس کو ترکیب دوسری بنا لی ہے، جیسے حسن وجہہ، یا وہ آیا تھا مختلف الوانہا، وہ ترکیب کر لی ہے، مفتحت الابواب لہم، کھلے ہیں دروازے، یعنی الابواب کی رفع مفتحہ کی وجہ سے ہوئی ہے، اس میں مفعول نے اس میں عمل کیا ہے. جیسے کہیں جنات عدن فتحت لہم الابواب، یعنی فتحت ابواب ہا لہم، فعل کا عمل اس میں کیا ہے اور ابواب کی رفع مفتحہ کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کو اگر آپ فعل مان لیں تو پھر وہ ابواب کی رفع نائب فاعل ہونے کی حیثیت سے ہی آتی ہے. تو اس میں مفعول نے عمل کیا ہے، اس میں مفعول عمل کرے گا تو نائب فاعل کا تھا عمل کرے گا. جس طرح سے فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، اس میں مفعول عمل کرے گا تو وہ رفع ہی دے گا. مفتحت لہم الابواب، ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، ان جنات عدن میں ان کو حسن مآب ملے گا. متقین فیہا، اس میں وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، یہ بھی حال ہے متقین. یدعون فیہا، یہ فقرہ حال بنے گا، پکارتے ہوں گے اس میں یا طلب کرتے ہوں گے. بفاکہت کثیرت و شراب، بہت سے پھل اور پینے کی بیوریجز ڈرنکس وغیرہ. شراب کا معنی خمر نہیں ہوتا، بیوریج یا ڈرنک یا پینے کا مشروبات کے معنوں میں آتا ہے. وعندہم کاثرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس وہاں ہوں گی نظر مختصر رکھنے والی. اس کا ترجمہ عموماً کیا گیا جو اپنے خاوند کے سوا دوسری کی طرف نظر نہ اٹھائے، لیکن عام معنی جو ہے وہ مفہوم یہی ہے جو زیادہ نظر اٹھا کے یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھے ہر طرف، بلکہ نظریں نیچی رکھے. یہ شرم و حیا کی ایک علامت عورت میں سمجھی جاتی ہے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ عورت کے باوقار حسن کا ایک حصہ بھی بنتا ہے. باوقار حسن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یوں آنکھیں پھاڑ کے نہ دیکھے. تو یہ قرآن کی ڈسکرپشن ہے. اطراب کے معنی ہم عمر کے ہوتے ہیں، ترب اس کا واحد ہوتا ہے تربن. یہ دو تین پہرے قرآن کریم میں، اور یہ مکی صورتوں کے آخری دور کی صورتیں ہیں جن میں بہشت کی اتنی ویوڈ پکچر ملتی ہے، اور جس میں جنسی زندگی اور اس کا بھی قصہ ہے. بہرحال عربی زبان کے لحاظ سے بہترین جو تصور ہے نعمتوں بھری زندگی کا ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک یہ مقام بھی ہے. کچھ چھ سات مقام ایسے ہیں ویسے قرآن کریم میں جہاں یہ اس طرح کی ڈسکرپشن ہے. وعندہم کاثرات الطرف اطراب، اور ان کے ہاں ہوں گی نظریں نیچے رکھنے والے. نیچے